السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. آج جامعہ عروۃ الوثقی میں شہید گران قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ باقر الصدر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا 32واں سالانہ یوم شہادت برگزار ہے، اور یہ مناسبت تمام پیروانی راہ ولایت و امامت کو تعزیت و تسلیت عرض ہے. شہید صدر، شہید باقر الصدر یا پورا نام شہید سید محمد باقر الصدر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ایک ناشناختہ سرمایہ ہیں عالم اسلام کا و جہان تشیع کا بالخصوص، جن کا نام تو کسی حد تک شہادت کی وجہ سے معروف ہوا ہے، شہرہ ہوا ہے، لیکن ان کے افکار، ان کی شخصیت اور ان کے کارنامے ابھی بھی پردہ ابہام میں و حجاب میں باقی ہیں. چونکہ یہ زمانہ جس طرح پاکستان میں ایک افراتفری کا زمانہ ہے، بحرانوں کا زمانہ ہے، باقی دنیا میں بھی، دنیا تشیع میں و دنیا اسلام میں بحران زدہ زمانہ ہے، اور ان بحرانوں نے بہت سارے بنیادی مسائل سے ہماری توجہ ہٹا دی ہے، اور ان بحرانوں نے اساسی چیزوں سے توجہ ہٹا کر بہت ہی فرعی اور ثانوی درجے کے مسائل کی طرف انسان کو متوجہ کر دیا ہے. وہ بنیادی مسائل میں سے ایک عظیم علمی و شخصیتی سرمایہ جہان اسلام کا، جس کی شناخت و تعارف تمام دنیا اسلام کے لیے ضروری ہے، وہ خصوصاً نسل موجود کے لیے و نسل آئندہ کے لیے، اور خصوصاً اہل علم کے لیے وہ سرمایہ ابھی ان بحرانوں کے غبار کے نیچے چھپا ہوا اور دبا ہوا ہے. چونکہ وقت ہمارا بہت محدود ہے، لہذا اس اہم موضوع کا صرف ایک آدھ پہلو یہاں بیان ہو سکے گا، اور یہ وہ موضوع ہے جسے تسلسل کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک توفیق عنایت فرمائی حوزہ علمیہ قم میں، طلاب قم کی خدمت میں چند سال مفصل گفتگو ہوئی ہے شہید مطہری کی شخصیت کے بارے میں، علمی و عملی اسوہ شہید مطہری کا اور افکار و ان کے شخصیت کے مختلف پہلو یہ عزیزوں کی خدمت میں بیان ہوئے ہیں، اور ممکن ہے یہاں بھی وہ کتابی شکل میں یا کسی شکل میں عزیزوں کے پاس آ جائے اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو. انشاءاللہ شہید صدر کے افکار و شخصیت اور ان کی شخصیت کے مختلف ابعاد و پہلو انشاءاللہ مختلف مناسبتوں میں اور فرصتوں میں عرض ہوں گے انشاءاللہ. شخصیت شناسی نہ شخصیت پرستی جو رائج چیز ہے اس وقت دنیا کے اندر اور خصوصاً پاکستان میں، شخصیت پرستی بت پرستی ہی کی ایک قسم ہے، لیکن شخصیت شناسی معرفت کا ایک حصہ ہے، علوم کا حصہ ہے، معارف میں سے اور معالم میں سے، جس طرح قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کے اسوات کا تعارف کروایا ہے لیکن تاریخی تعارف نہیں کروایا، علمی و عملی تعارف کروایا ہے. قرآن مجید نے ہمیں شخصیت انبیاء سے آگاہ کیا ہے، اور اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں اپنی شخصیت کا تعارف کروایا ہے. چونکہ شخصیت شناسی معرفت کا ایک اہم حصہ ہے، بہت سارے خطبات میں امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی شخصیت کے مختلف پہلو پیش کیے ہیں. یہ خود نمائی نہیں ہے بلکہ خود شناسائی ہے، اپنے آپ کو پہچانوانا ہے. وہ ہستی اور وہ شخصیت جسے خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے مقرر کیا ہو لیکن انسان اسے نہ پہچان سکیں اور پردہ غفلت اور حجاب غفلت میں آ جائیں، اس وقت اگر کوئی اور یہ کام نہ کرے خود وہ شخصیت اپنی شناخت کرواتی ہے لیکن نہ خود نمائی کے طور پر. بہت ساری شخصیات ایسی ہیں معاصر زمانے میں جن کی شناخت، علمی شناخت کی ضرورت ہے. وہ شناخت نہ صرف ان کی تاریخ پیدائش یا ان کے اولاد یا ان کے رشتے اور ان کے تعلقات اور ان کے شاگرد اور ان کی درسگاہ اور ان کی تالیفات کی حد تک نہ، بلکہ خصوصاً ان کی شخصیت کے علمی، فکری و تربیتی پہلو، جن میں سر فہرست امام امت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، کہ امام کی شناخت در حقیقت اسلام کی شناخت ہے. اتفاقاً جس شخصیت سے آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، انہوں نے دین کی شناخت کے لیے لوگوں کو امام خمینی کا حوالہ دیا ہے کہ آپ امام خمینی کی شخصیت کو سمجھو تاکہ آپ کو اسلام سمجھ میں آ جائے، دین سمجھ میں آ جائے. اور شہید صدر ہی کا یہ جملہ تھا کہ چونکہ امام خمینی ذوب ہیں اسلام کے اندر، فانی ہیں اسلام کے اندر، ضم ہیں اسلام کے اندر، یعنی امام خمینی کی شخصیت شہید صدر کے نزدیک ایک مجسم دین کی حیثیت رکھتی ہے، مجسم اسلام کی حیثیت رکھتی ہے. شہید صدر ایک معمولی انسان نہیں تھے، کسی بھی مرحلہ میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ایک غیر معمولی انسان ہے. لیکن یہ شخصیت جس ماحول میں اس نے رشد پائی ہے، نشو و نما کی ہے، وہ ماحول ایسی شخصیات کی پرورش کے لیے مناسب ماحول نہیں تھا. پیدا کاظمین میں ہوئے ہیں، بغداد میں، اور ابتدائی عمر میں ہی نجف منتقل ہو گئے. چونکہ بھائی ان کے اہل علم تھے، وہ انہیں لے کر نجف منتقل ہو گئے. اور خصوصاً تین بہت ہی بزرگوار شخصیت ہیں جو رشتے میں بہت قریبی تعلق ہے جن کا شہید صدر کے ساتھ، یعنی رشتے میں ماموں لگتے ہیں شہید صدر کے، آل یاسین، برادران آل یاسین. ان تین ہستیوں کی اور خصوصاً سید رضی آل یاسین اور اپنے برادر بزرگوار سید اسماعیل صدر کی رہنمائی سے نجف اشرف کی طرف گئے اور وہاں جا کر باقاعدہ طور پر علوم دینی کا آغاز کیا، بہت ہی ابتدائی عمر میں، کہ معمولاً اس عمر میں تعلیم کی عمر نہیں ہوتی. شہید صدر بچپن سے ہی نبوغ اور استعداد غیر معمولی ان کے بچپن سے نظر آ رہی تھی، اور جس طرح اس زمانے میں ایک رجحان تھا کہ اچھے ذہین بچوں کو کسی اچھے اسکول میں ڈالا جاتا ہے اور پھر اسی اسکول کی مدد سے اسے بیرون ملک تعلیم کے لیے، اعلیٰ تعلیم کے لیے روانہ کر دیا جاتا ہے، شہید صدر کے خاندان میں بہت سارے لوگ ذہنی طور پر اسی بات کے لیے آمادہ تھے کہ اس بچے کے اندر اتنی صلاحیت پائی جاتی ہے اعلیٰ کہ یہ بیرون ملک منتقل ہو، چونکہ پہلے بھی عراق سے اور ان کے خاندان سے بہت سارے لوگ اس طرح سے عراقی سکولوں سے نکل کر پھر بیرون ملک گئے اور اعلیٰ تعلیم انہوں نے حاصل کی، لیکن ان دو شخصیات کے اثر کی وجہ سے، باہی اور ماموں کی وجہ سے، انہیں یہ رہنمائی ملی کہ وہ نجف اشرف منتقل ہو گئے۔ نجف اشرف میں شہید بزرگوار نے اپنی تحصیل کا و تعلیم کا آغاز کیا، اور اسی نبوغ کی وجہ سے، نبوغ غیر معمولی استعداد کو کہتے ہیں جو اکا دکا نادر کسی ایک انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، ذہین انٹیلیجنٹ لوگ الگ ہوتے ہیں، انہیں نابغہ نہیں کہتے، ذہین افراد اور ہوتے ہیں، نابغہ اور ہوتے ہیں، نابغہ اور ہوتے ہیں جو ذہانت سے مافوق ہوتے ہیں تھوڑے سے، جیسے ذہین اور کند ذہن دو کیٹیگریز ہیں عام پائی جاتی ہیں کہ کچھ لوگ ذہین ہوتے ہیں کچھ لوگ کند ذہن ہوتے ہیں، اور جتنا فرق ہوتا ہے ذہین اور کند ذہن میں اتنا ہی فرق ہوتا ہے نابغہ اور ذہین میں، یعنی نابغہ اتنا ہی آگے ہوتا ہے ذہین انسان سے جتنا ذہین انسان کند ذہن سے آگے ہوتا ہے، یہی فاصلہ ہوتا ہے ان کے درمیان۔ اور یہ نبوغ شہید صدر کے اندر موجود تھا، خدا دادی نبوغ ان کے اندر موجود تھا، البتہ خاندان بہت ہی باعظمت خاندان تھا، صدر خاندان شناختہ شدہ، اس خاندان کے بہت سارے بزرگ پہلے بھی گزرے ہیں اور آج بھی معروف خاندان ہیں، صدر خاندان کی بڑی عظیم شخصیات جن میں سے چند ایک کے نام ہم جانتے ہیں اور بعض ناشناختہ شخصیات ہیں، لیکن شہید صدر ایک استثناء تھے ابتدا سے، اور ساتھ ہی انہیں رہنمائی مل گئی اپنے برادر کی اور ماموں کی، اور وہ انہیں نجف کے ماحول میں لے آئے۔ لیکن نجف کا حوضہ اور نجف کا ماحول اس قسم کی شخصیت کی پرورش کے لیے مناسب ماحول نہیں تھا، معمولی استعدادوں کے لیے اچھا ماحول تھا اور ایک روایتی راہ چلانے کے لیے مناسب ماحول تھا۔ شہید صدر نے جو کچھ وہاں راستہ طے کیا، جو سفر طے کیا، اس اعتبار سے ایک بہت ہی انوکھی بات ہے کہ نجف جیسے ماحول میں رہ کر شہید نے جو راستہ طے کیا وہ فقط شہید ہی کا خاصہ ہے، چونکہ عموماً اس ماحول میں اس طرح کی شخصیت پروان نہیں چڑھتی، ذہین ترین لوگ بھی نجف اشرف میں گئے ہیں، لیکن نجف کا جو ماحول و محیط تھا، جو نجف میں قدیم سے، چونکہ بہت قدیم حوزہ علمیہ نجف کے اندر ہزار سال سے جیسا کہا جاتا ہے قائم ہے، اور اس حوزے کے اپنے خاص اقدار، اپنی ویلیوز، اپنے اس کے اصول تھے، ایک روایتی کام نجف کے اندر ہو رہا تھا، شہید صدر اسی ماحول کے اندر گئے لیکن ماحول سے ہٹ کر رشد کی، اس ماحول نے شہید کی شخصیت کو پروان نہیں چڑھایا، بلکہ خود سے اس شخصیت نے اپنی استعداد کو پہچانا اور استعداد کو پہچان کر اسے درست راہ میں ڈالا۔ استعدادیں خدا بہت ساروں کو دیتا ہے، لیکن عموماً یہ استعدادیں جس راہ کے لیے اور مقصد کے لیے ہوتی ہیں اس مقصد اور راہ میں جاتی نہیں ہیں، انہیں کسی اور سمت میں ڈال دیا جاتا ہے، یا گھر کے بڑے ماں باپ یا خاندان کے کچھ اور لوگ یا اساتید یا ماحول استعدادوں کو کسی اور راہ پر ڈال دیتا ہے، اگرچہ وہ ذہین لوگ با استعداد لوگ اپنے میدان میں جا کر کارکردگی دکھاتے ہیں لیکن ان راہوں کے لیے ہوتے نہیں ہیں جن راہوں پر ان کو ڈال دیا جاتا ہے۔ شہید صدر پر یہ لطف الہی تھا کہ جہاں پر ایک سرشار استعداد خداوند تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کی تھی، ساتھ ہی ایسے مربی و معلم بھی دیے جنہوں نے درست راہ پر شہید کو ڈال دیا، اس شناخت کی، استعداد کی اور اس کی رہنمائی مناسب کی۔ شہید بہت جلد اپنی توانائیوں سے آشنا ہو گئے تھے، معلوم ہو گیا تھا انہیں کہ میرے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، اگرچہ ماحول ایک روایتی قسم کا ماحول ملا لیکن خود آگاہی شہید کے اندر جلدی پیدا ہو گئی بچپن کے اندر ہی، ابتدائی نوجوانی میں، اور اس خود آگاہی نے شہید کو بہت مدد دی ان اس مقام تک پہنچنے کے لیے جو خدا نے انہیں عطا کیا ہے۔ لہذا خلاقیت شہید کے اندر بہت جلدی نمایاں ہو گئی ابتدائی ترین ایام میں، جوانی میں، اور اس خلاقیت کو ظہور کا میدان بھی ملا کہ اگر خلاقیت جیسی صلاحیت انسان کے اندر موجود ہو اور اسے اظہار کا میدان نہ ملے، وہ خلاقیت دب جاتی ہے، مر جاتی ہے وہاں پر۔ شہید نے یہ میدان خود بنایا اپنے لیے، خود ڈھونڈا اور اس میدان میں خود اترے، یہ نہیں کہ کسی نے ٹرے میں رکھ کے اور انہیں پیش کیا کہ یہ آپ کا میدان ہے اور اس میدان میں آپ آ کر اپنی خلاقیت دکھائیں، بلکہ خود سے اپنے لیے میدان تلاش کیا اور اس میدان میں جا کر اپنی خلاقیت کو پروان چڑھایا، اور وہ منزلیں طے کیں جو عموماً نجف میں شاید 20 سال یا 25 سال میں ایک ذہین انسان طے کرتا ہے، شہید نے وہ منزلیں 5 سے 7 سال کے دوران طے کر لی۔ اس قدر عالیشان ذہانت و استعداد و میدان شہید کو ملا۔ شہید صدر نے عین جوانی کے ایام میں ہی روایتی تعلیمی نظام اور روایتی فکری نظام سے علیحدگی اختیار کر لی عملی طور پر، اور درک کر لیا کہ یہ سسٹم جو یہاں پر ہے موجود، یہ کافی نہیں ہے، ناکافی ہے، اس کی کمیاں، اس کی کمزوریاں تلاش کر لیں۔ لہذا اپنے لیے انفرادی طور پر ایک علمی منہج اور ایک علمی میتھڈ شہید نے چنا، اختیار کیا اور اس پر چل پڑے بالکل انفرادی طور پر۔ ایسی شخصیات کو اساتید زیادہ رہنمائی نہیں کرتے، یعنی اساتید کے سہارے یہ شخصیات نہیں پنپتی، ذہین لوگ اساتید کے سہارے آگے بڑھتے ہیں، لیکن نابغہ زیادہ ان کا انحصار نابغات کا اساتید پر نہیں ہوتا۔ بہت ساری شخصیات ایسی گزری ہیں کہ ان کی شخصیت کا کوئی کریڈٹ ان کے اساتید کو نہیں جاتا، چونکہ اساتید میں سے کوئی بھی اس سطح کا نہیں تھا، نہ ان کی فکر ایسی تھی، نہ ان کی روش ایسی تھی، نہ ان کا راستہ ایسے تھا، نہ ان کا مقصد یہ تھا، نہ ان کی شخصیت میں یہ عناصر شامل تھے، لیکن خوب ابتداءً ایک مرحلہ تعلیمی ان کے زیر سایہ طے کیا انہوں نے۔ شہید کو بہت عالیشان اساتید نصیب ہوئے، بعض معروف اساتید شہید کو ملے، جس طرح سے حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغائے خوئی قدس سرو، ان جیسی شخصیات آغائے صدر کے اساتید میں سے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے اساتید ہیں، لیکن جتنے بھی شہید کے اساتید ہیں ان میں سے کوئی بھی شہید کے مانند نہیں ہے، یہ شہید اپنے اساتید کے مانند نہیں ہے۔ شہید کے شاگردوں میں بھی کوئی شہید کی طرح نہیں ہے، اگرچہ بہت بڑی شخصیات ہیں، اعلیٰ شخصیات ہیں، اس وقت مراجع ہیں، چند مراج سطح مرجعیت پہ پہنچی ہوئی شخصیات شہید صدر کے شاگردوں میں سے ہیں، جن میں بہت نامآور 2-3 شخصیات میں سے ایک جناب سید کاظم حائری ہیں دامہ ذل العالی، جو اس وقت مراجع تقلید میں سے ہیں، اور ان میں سے ایک سید محمود شاہرودی ہیں، ہاشمی کے نام سے پہلے تھے، اب شاہرودی ان کو کہتے ہیں، سید محمود ہاشمی دامہ ذل العالی، جو سابقہ 10 سال پہلے، گزشتہ 10 سال ایران کے عدلیہ کے سربراہ رہے ہیں، عدلیہ کے سربراہ بھی رہے ہیں، سید محمود ہاشمی شاہرودی، اور اس طرح چاند ایک اور شخصیات بھی ہیں بہت نمایاں، لیکن کسی کے اندر وہ شہید والا اثر و شہید والی شخصیت یا شہید کا رنگ نظر نہیں آتا، اگرچہ اثرات ہیں ان پر شہید کے یہ بزرگوار ہستیوں میں، جو ہر ایک اپنی جگہ پر آج بہترین منشاء اثر ہے اپنے حلقہ میں، اور خدمات ہیں، اور عظیم علمی خدمات ہیں ان سب شخصیات کی، لیکن شہید صدر ایک الگ شخصیت کا نام ہے اور ایک الگ راہ کا نام ہے، ایک الگ حقیقت کا نام ہے شہید صدر. عموماً ایسے ہوتا ہے، مثلا ہم دیکھیں ائمہ معصومین علیہ السلام کے شاگردوں میں سے درسی استفادہ ائمہ سے بہت ساروں نے کیا. ہم سنتے بھی رہتے ہیں کہ حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت سارے لوگوں نے علمی استفادہ کیا، جن میں معروف سنی فقہا، اہل سنت کے فقہا بھی معروف شامل ہیں. اب یہ درسی شاگرد تھے شہید امام کے، امام معصوم کے درسی شاگرد تھے. درسی شاگرد ضروری نہیں کہ فکر بھی لے اپنے استاد سے، درسی شاگرد ضروری نہیں کہ باقی چیزیں بھی استاد سے لے، صرف درس لیتا ہے. درس میں بھی صرف کتاب پڑھتا ہے، اصطلاح سیکھتا ہے استاد کے پاس بیٹھ کر. درسی شاگرد شہید صدر کے بھی، امام خمینی کے بھی بہت سارے گزرے ہیں، امام کے درسی شاگرد جنہوں نے امام سے درس لیا ہے، لیکن امام سے درس کے علاوہ کچھ اور نہیں لیا. یعنی اصطلاحات امام کے پاس پڑھی، اصول امام کے پاس پڑھا، علم کلام فلسفہ امام کے پاس پڑھا، لیکن راہ امام سے نہ آشنا ہے و نہ بلد ہے. اور بعض تو ان میں سے ایسے ہیں جو الٹ چلے ہیں، ہیں شاگرد امام خمینی کے لیکن راہ ان کی امام کے برعکس ہے. جس طرح سے امام ششم کے شاگردوں میں سے، درسی شاگردوں میں سے کچھ ایسے تھے جو امام کے مقابلے میں آئے اور آ کر اپنا مکتب فقہی قائم کیا. یہ اگرچہ بظاہر شاگرد تھے امام صادق کے، لیکن امام کے مقابلے میں آ کر اپنا مکتب فقہی قائم کیا اور اپنی امامت فقہی کا پرچار کیا. یہ ہوتا ہے سلسلہ، ہر شاگرد استاد سے وہ سب کچھ نہیں لیتا جو کچھ استاد کے پاس موجود ہے. بہت بڑی بڑی شخصیات کے شاگرد ہیں، شاگردان ہیں، لیکن کسی نے فقہی استفادہ کیا ہے، کسی نے کوئی ایک خاص علم پڑھ لیا ہے، کسی نے کوئی خاص موضوع پڑھ لیا ان کے پاس جا کر، لیکن مکمل طور پر اس شخصیت کو اپنے اندر اتارنا یہ نہیں ہوا. کم اتفاق ہوا ہے ایسے کہ کسی شاگرد نے استاد سے ہر وہ چیز سیکھی ہو جو استاد کے اندر موجود ہے. مثلاً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ افلاطون کے شاگرد تھے ارسطو، ارسطو نے ہر وہ چیز لے لی ہے جو افلاطون کے اندر موجود تھی. یعنی صرف درس نہیں پڑھا بلکہ ارسطو نے بہت کچھ سیکھا افلاطون سے. اور اس طرح بعض ارسطو کے شاگردان تھے جنہوں نے ہر وہ چیز ارسطو سے سیکھی ہے جو ارسطو کے پاس موجود تھی. ارسطو جو بہت نامی فیلسوف ہے. اس طرح تاریخ میں گزرے ہیں بہت سارے لوگ، لیکن کچھ اساتید ایسے گزرے ہیں جن سے شاگرد کچھ بھی نہیں لے سکے، جیسے ابن سینا ہے. ابن سینا کے بہت معروف شاگرد گزرے ہیں، لیکن انہوں نے ابن سینا سے صرف اصطلاحات فلسفی سیکھی ہیں یا صرف طب سیکھی ہے، طبابت سیکھی ہے، لیکن ابن سینا سے باقی کچھ بھی نہیں سیکھ سکے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات شخصیت کے پاس اتنا سرمایہ ہوتا ہے کہ وہ سرمایہ سیکھنے کے لیے بھی اتنی ہی صلاحیت چاہیے ہوتی ہے جتنی اس شخصیت کے اندر موجود ہے، اتنا ظرف چاہیے ہوتا ہے جتنا ظرف خدا نے اس شخصیت کو عطا کیا ہوتا ہے. اگر اس اتنی ظرفیت نہ ہو، اتنی استعداد نہ ہو، اتنی ذہنیت نہ ہو، ہرگز انسان وہ سرمایہ یا وہ چیز دریافت نہیں کر سکتا جو ہونی چاہیے. ہمارے تاریخ کے اندر بہت ایسی شخصیات ہیں، مثلا ملا صدرہ وہ شخصیت ہیں جن کو کوئی شاگرد میسر نہیں آیا. دو معروف شاگرد ہیں ملا صدرہ کے، دونوں ان کے داماد ہیں، ایک فیض و ایک فیاض. ایک نے ایک چیز سیکھ لی، دوسرے نے دوسری چیز سیکھ لی، لیکن کوئی بھی فیض و فیاض ملا صدرہ نہیں سمجھ سکے، یعنی ملا صدرہ کا مکتب نہیں سمجھ سکے. ایک متکلم بن گیا اور ایک محدث بن گیا، جبکہ ملا صدرہ کوئی اور حقیقت کا نام تھا. خوب شاگرد نہیں لے سکے استاد سے، یعنی استاد کے اندر جو کچھ موجود تھا اتنی ظرفیت شاگرد کے اندر موجود نہیں تھی. اور اس طرح تاریخ میں رہا یہ نمونہ، وحتا مثلا ایک نمونہ ہمیں نظر آتا ہے علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ میں، کہ یہاں پر ارسطو افلاطون کی نسبت پائی جاتی ہے کہ علامہ طباطبائی کے شاگردوں میں سے چند ایک، جن کا خود دو کا نام لیا علامہ طباطبائی نے، کہ دو ایسے تھے کہ جو کچھ میں دیتا تھا وہ سب لے لیتے تھے مجھ سے. ایک شہید متحری کا نام لیتے تھے بار بار, اور ایک استاد بزرگوار ہمارے حضرت آیت اللہ جوادی عاملی دامہ ذی اللہ علی کا نام لیتے تھے. کہ یہ دو شخصیات ایسی ہیں کہ جنہوں نے علامہ طباطبائی سے ہر وہ چیز دریافت کی جو علامہ کے اندر موجود تھی, چونکہ ظرفیت کا تناسب تھا. لیکن شرکت کے لحاظ سے علامہ کے درس میں بہت سارے بزرگوار شخصیتوں نے شرکت کی, بہت بڑے بڑے نام ہیں, لیکن کوئی بھی علامہ کے مکتب و علامہ کے اصول و علامہ کی فکر کو درک نہیں کر پایا. اس طرح شہید صدر کے شخص شاگردوں میں بہت عالی مقام اساتید ہیں, ابھی موجود ہیں بعض ان میں سے, لیکن تمام تر اپنے فضل و کمال کے باوجود شہید صدر, جنہیں شہید خامس بھی کہا جاتا ہے کہ انہیں, یا شہید رابع کہا جاتا ہے انہیں, ان کی شخصیت کو وہ نہیں اٹھا سکے, حمل نہیں کر سکے, مکمل طور پر آئینہ نہیں بن سکے شہید صدر کی شخصیت کے لیے. اور شہید صدر کی شخصیت اتنی جامع و وسیع اور اتنی بلند ہے کہ معمولی انسان کے بس میں نہیں ہے اس شخصیت کو درک کر سکے, سمجھ سکے. جس طرح علی علیہ السلام اپنا تعارف کرواتے ہوئے نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ خطبہ نمبر 3 یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ لقد تقمص فلان وہو یعلم ان فلان, مثلا یہ لبادہ خلافت اوڑ لیا ہے لیکن اسے معلوم ہے کہ ان محلی منہا محل القطب منہ رہا, ینحدر ان سیل ولا یرقا الی الطیر. اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ میرے قد کے لیے, میری قامت کے لیے جو لبادہ تیار کیا گیا تھا وہ دوسروں نے اوڑھ لیا ہے اور ان پر فٹ نہیں آتا, چونکہ اتنی عظیم قامت کسی کی نہیں ہے جو جتنی علی کی شخصیت عظیم ہے. یعنی حاکمیت, امامت و خلافت کا لبادہ خدا نے اس عظیم شخصیت کے قد کا بنایا تھا, لیکن وہ چھوٹے قد والوں نے اوڑھ لیا ہے, اپنا لیا ہے اور ان پر فٹ نہیں آتا, عجیب لگتے ہیں اس لبادے کے اندر. اور پھر حضرت اپنی فرماتے ہیں کہ میں کون ہوں, ینحدر ان سیل, کمالات کے سیلاب مجھ سے امڑتے ہیں اور مجھ سے پوٹتے ہیں اور نشیبوں میں جاتے ہیں اور ہر چیز تک پہنچتے ہیں. میں منبع ہوں, میں وہ چوٹی ہوں عظیم, سربلند و سرب فلک, کہ جہاں سے فضائل و کمالات پھوٹتے ہیں اور سیلاب کی طرح بہہ نکلتے ہیں, آبشار نکلتے ہیں اس چوٹی سے اور نشیبوں میں پڑے ہوئے لوگوں تک پہنچتے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ میرا مقام اتنا عظیم ہے کہ لا یرقا الی الطیر, کتنا ہی بلند پرواز پرندہ کوئی ہو لیکن وہ پرندہ فکر وہ میری عظمت و میری حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا. یہ حقیقت ہے, یہ اس میں کوئی ذرا برابر مبالغہ نہیں ہے ان جملوں کے اندر. یا شاید ہم کہیں قسم, اگر انکسار ہو سکتا ہے, مبالغہ نہیں ہو سکتا ان کے اندر. عزیزان, خب وہ ہستی معصوم ہیں, وہ خلیفہ الہی ہیں, امام معصوم ہیں, قابل قیاس نہیں ہے کوئی امیر المومنین کے ساتھ, لیکن امیر المومنین کے شاگردوں میں اور امیر المومنین کے راہ کو طے کرنے والوں میں بھی ایسی ہستیاں پائی جاتی ہیں جو شاگردی کا شرف رکھتے ہیں امیر المومنین کے مکتب کی, ان میں بھی ایسی شخصیات ہیں کہ جن کے پائے کا کوئی بھی نہیں ہے, جن تک کسی کا طائر تفکر پرواز کر کے نہیں پہنچ سکتا, شناخت نہیں کر سکتا. ان ہستیوں میں امام خمینی ہیں, ان ہستیوں میں شہید متحری ہیں, ان ہستیوں میں شہید صدر ہیں. امام خمینی وہ ہستی ہیں جو ابھی بھی ناشناختہ ہے, تمام تر شہرت کے باوجود امام خمینی ناشناختہ شخصیت ہیں, ایرانیوں کے لیے بھی اور غیر ایرانیوں کے لیے بھی, اس میں ذرا مبالغہ نہیں ہے. امام خمینی سے زیادہ شہرت خدا نے کسی اور کو نہیں دی, شاید روح زمین پر شہرت اتنی کسی کو نہیں ملی جتنی امام کو ملی ہے, لیکن شناخت امام کا مرحلہ ابھی باقی ہے, شہرت ہوئی ہے, تشہیر ہوئی ہے, شناخت اور معرفت کا عمل ابھی طے نہیں ہوا. اس لیے کہ یہ مرحلہ طے کرنے کے لیے انسان کو بلوغ کی ضرورت ہے, اور وہ بلوغ فکری جس نسل میں پیدا ہوا انہیں معرفت ہوگی کہ یہ ہستی کیا ہے, یہ امام کیا ہے. اگر اکا دکا کو خبر ہو جاتی ہے تو اس سے یہ دلیل نہیں ہو سکتی کہ سب شناخت رکھتے ہیں اس عظیم ہستی کی. ہمارے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ جوادی عملی، ان کا یہ فرمانا تھا کہ آپ کو کیا معلوم ما خمینی وما ادراک ما خمینی، آپ کو کیا معلوم کہ خمینی کیا ہے، کس حقیقت کا نام ہے؟ آپ کے نظروں میں ایک فقیہ ہے، ایک مجتہد ہے، ایک راہبر ہے، ایک لیڈر ہے، ایک انقلابی ہے، اور یہ سب جہاں پر امام کے عناوین و القابات ہیں یہ سب حجاب ہیں جن کے پیچھے امام خمینی کی شخصیت چھپی ہوئی ہے. حقیقت خمینی پنہان و مخفی ہے اور اس کو طلوع ہونا ہے، لیکن پہلے وہ نسل پیدا ہو جو اتنی شعور رکھتی ہو کہ جس کے ذہنوں پر امام خمینی کی شخصیت کھلے. اور یہی استاد بزرگوار ہمارے فرماتے ہیں کہ 200 سال چاہیے امام خمینی کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے، یعنی 200 سال بعد جو نسلیں آئیں گی آپ کی اولاد وہ در حقیقت درست سمجھیں گی کہ خمینی کس حقیقت کا نام ہے. اتنا عرصہ لگے گا عزیز من، اور یہ ہو چکا ہے پہلے تاریخ میں، ایسے ہوا ہے کہ نہیں پہچانا گیا. اس نہ پہچاننے کی ایک وجہ یہ ہے کہ معاصرت ایک حجاب ہے، ہم عصر ہونا ایک پردہ ہے. یہ اصطلاح معروف ہے اہل علم کے اندر، معاصرت یعنی ہم عصر ہونا حجاب ہے. ہم عصری کی وجہ سے بہت سارے لوگ نہیں پہچانے جا سکتے. اس دنیا سے چلے جائیں آپ، معمولی لوگ جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، آپ دیکھیں بہت سارے لوگ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب تک زندہ ہیں کسی کو معلوم نہیں کہ یہ اچھے لوگ ہیں. جب اس کے جنازے میں اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں قصے شروع ہو جاتے ہیں، یہ تو بہت اچھا آدمی تھا، میرے ساتھ گیا اس نے یہ اچھائی کی، دوسرا کہتا ہے مجھ سے سنو آپ سے بڑھ کر اس نے میرے ساتھ اچھائی کی. یعنی وہاں اس کے چھپے ہوئے بعض پنہانی پہلو مرنے کے بعد روشن ہوتے ہیں، لیکن زندگی میں کسی کو معلوم نہیں ہوتا. بعض اوقات کوئی شخص مر جاتا ہے، اس کے اولاد کو مہمان آ کر بتاتے ہیں کہ یہ تمہارا والد، یہ تمہارا بزرگ کن کمالات کا مالک تھا، اور وہ خود حیران ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا والد تھا لیکن ہم اسے نہیں پہچان سکے. چونکہ معاصرت ہم عصری حجاب ہے، پردہ ہے. یہ معاصرت نے بہت ساری حقیقتیں بہت ساروں کے نگاہوں سے چھپائی ہوئی ہیں. معاصرت کے پردے میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے، اور ان حقائق میں سے جو چھپے ہوئے ہیں، ان حقائق میں سے یہ شخصیات ہیں عظیم الشان کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم نعمتیں اسلام کو عطا کی ہیں، اور خصوصاً تشیع کے دامن میں یہ نعمتیں اپنی ڈالی ہیں. توجہ فرمائیں کہ امام خمینی جیسی شخصیت خدا نے چن کے مکتب تشیع میں پیدا کیا، شہید صدر جیسا نابغہ تشیع کے اندر پیدا ہوا، شہید متحری جیسی شخصیت کو تشیع کے اندر خدا نے پیدا کیا ہے. لیکن آج ان تینوں ہستیوں سے جتنا تشیع غافل ہے اتنا کوئی اور غافل نہیں ہے. اگر ان سے آشنا تھا کوئی، شہید صدر کو اگر کوئی جانتا تھا، ایک شہید بزرگوار پاکستانی شہید خدا رحمت کرے، ان کا ایک بہت خوبصورت جملہ تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ سید الشہداء کو، حضرت حسین ابن علی کو صرف دو طبقوں نے پہچانا تھا، ایک وہ جو حسین کے ساتھ گئے اور مر گئے، اور ایک جنہوں نے حسین کو مار دیا. انہی دو کو پتا تھا حسین کون ہے، باقیوں کو معلوم نہیں تھا. یعنی شہید صدر کو پہچاننے والے اگر کہیں تو وہی تھے جو شہید صدر کے ساتھ جام شہادت نوش کر گئے، اور پھر وہ تھے جنہوں نے شہید صدر کو شہید کر دیا. انہیں پتا تھا یہ کیا ہے، یہ کیا شخصیت ہے، لیکن باقی حجاب معاصرت میں ابھی گرفتار ہیں. اور یہ تمام شخصیات کے ساتھ یہ ٹریجڈی ہے، حجاب معاصرت بہت سروں کو چھپا کے رکھتا ہے. لیکن اس کے باوجود جو پہلو شہید صدر کی شخصیت کے نمایاں ہو چکے ہیں تمام تر حجابوں اور پردوں کے باوجود، ان میں عزیزان ایک شہید کا درس کا پہلو ہے. شہید صاحب درس بھی تھے، اور درس میں بھی اپنے نبوغ کا ثبوت دیا. ابھی آپ دیکھیں شہید کے بارے میں جتنی تحقیق ہوئی ہے کتابیں، البتہ بہت محدود کام ہوا ہے شہید صدر کے بارے میں. شہید صدر نے جو سلیبس حوزوں کے لیے لکھا وہ رائج نہیں ہوا، ہوا لیکن اس حد تک رائج نہیں ہوا جیسے ہونا چاہیے تھا، وہ مقام نہیں ملا، ابھی وہ شناخت پیدا نہیں ہوئی. بہت ساری وجوہات ہیں اس کے اندر. شہید کے افکار ابھی اس طرح سے نہیں پھیلے، حتیٰ عراق کے اندر نہیں پھیلے، نجف کے اندر نہیں پھیلے، اور بہت سارے حلقوں میں جہاں ہونے چاہیے افکار شہید وہاں نہیں پہنچے. لیکن جو تھوڑی بہت شناخت شہید صدر کے بارے میں ہے، اگر آپ سنیں گے بھی کسی سے تو تو وہ فقط شہید کا درسی پہلو ہے کہ واقعاً جب نابغہ انسان درس کے میدان میں اترتا ہے تو اپنی نبوغ کا اثر دکھاتا ہے، اور شہید نے درس میں نبوغ دکھایا، اپنا فوق العادہ کارکردگی دکھائی شہید نے، اتنی فوق العادہ کارکردگی دکھائی کہ شہید بہت ابتدا میں، اب 12 یا 15 سال کی عمر میں ایک بہترین مدرس تھے حوضہ علمیہ نجف کے، 12 یا 15 سال کی عمر میں ایک بہت عالی مدرس تھے، 20 سال کی عمر میں درجہ اجتہاد پر فائز ہو گئے تھے، 20 سال کی عمر میں مجتہد تھے تمام، ایک حقیقی مجتہد، اور اس سے پہلے بہت ساری کتابیں تالیف کر چکے تھے، تنقیدی کتابیں علوم کے اوپر، اس سے پہلے بہت سارے ایسے دشوار وادیوں میں درسی میدان میں اپنی صلاحیت کا لوہا منوا چکے تھے شہید. یہ درسی پہلو ہے جو شہید کا نمایاں ہوا ہے، کسی حد تک محل توجہ و مورد توجہ قرار پاتا ہے. لیکن شہید صدر کا نبوغ فقط درس میں ظاہر نہیں ہوا، شہید جب شہید ہوئے تو ایک جامع شرائط مرجع تقلید تھے، اور اگر اس وقت کوئی ان کی عالمیت کا قائل ہو جاتا تو یہ مبالغہ نہیں تھا، اس سطح کی شخصیت ہے. 48 سال کی عمر میں شہید ہو گئی ہے شہید صاحب، 48 سال میں عین جوانی میں، یعنی علمی دنیا میں یہ جوانی کی عمر سمجھی جاتی ہے، عین جوانی میں انہیں شہید کر دیا گیا. بہت سارے علوم میں شہید نے ایک نئی طرح ڈالی، ایک نیا زاویہ کھولا، نئی راہیں کھولیں، خصوصاً علمی اصول کے اندر. علمی اصول فقاہت کی منطق ہے، لاجک ہے فقاہت کی، فقہ کو سمجھنے کے لیے، شریعت کو سمجھنے کے لیے جس منطق کی ضرورت ہے اسے اصطلاح میں، طالب مدرسے کی اصطلاح میں علمی اصول فقہ کہا جاتا ہے. اور اس میدان میں شہید نے بہت انوکھا کارنامہ انجام دیا ہے جو ابھی ہاضم نہیں ہوا، لیکن صدیوں تک شاید توقع نہیں ہے کہ اس سطح کی چیز کوئی آئے گی کسی اور کے ذہن سے. بعید نہیں ہے کوئی نکل آئے شخصیت، لیکن عموماً جو فضا ہوتی ہے اس میں نظر نہیں آتا. اسی طرح فقہ میں شہید نے اپنا کمالات دکھائے، اور منطق کے اندر، خصوصاً علم منطق میں، علم منطق کے وہ پہلو جو رائج منطقی سلیبس میں سرے سے توجہ ہی نہیں ہوتی تھی، ان پہلوؤں کو شہید نے بتایا اور اعلیٰ سطح پر انہیں پیش بھی کیا، جن میں سے معروف کارنامہ شہید کا رائج منطق، قیاسی منطق یا کہیں ارسطوئی منطق، اس کے ساتھ ساتھ شہید نے جو ایک اہم پہلو منطق کا زندہ کیا وہ منطق استقرائی ہے، کہ اہل منطق جانتے ہیں اس اصطلاح کو، منطق استقرائی. اور اس طرح سے شہید نے ایک نیا زاویہ، ایک نیا باب علم منطق کے اندر اہل علم کے سامنے رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ عصری ضرورتوں کو اندر بھی اپنی علمی صلاحیتیں بروئے کار لائے، جن میں رائج نظریات فلسفی ان کو نقد بھی کیا، تنقید بھی کی، اور ایک جامع نظام بھی پیش کیا، جس میں معروف کتاب شہید کی فلسفہ تو نہ ہے، فلسفہ تو نامی کمیونزم کے فلسفے کو، مادیت کو، ڈائلیکٹک کو نقد کیا، جو اس وقت حاکم فلسفہ تھا شہید کے زمانے میں، یعنی جس نے پوری دنیا کے علمی حلقوں کو تسخیر کر لیا تھا، شہید نے اس فلسفے کو لے کر اس کے اوپر تنقید کی. اور بہترین کتاب جو اس زمانے تک تالیف ہوئی تھی وہ شہید کی کتاب تھی فلسفہ تو نہ، جس کا ترجمہ ظاہر ہمارا فلسفہ کے نام سے کرتے ہیں. اسی طرح چونکہ مارکسزم نے، کمیونزم نے آ کر دنیا تسخیر کر لی تھی، آئیڈیالوجی بھی کمیونزم پیش کر رہا تھا، اور اقتصادی نظام بھی کمیونزم کا دنیا کے اندر مقبول ہو رہا تھا. سوشلزم کمیونزم کا پیش کیا گیا اقتصادی نظام تھا سرمایہ داری نظام کے مقابلے میں. شہید نے اس میدان میں بھی آ کر دینی نقطۂ نگاہ سے، اسلامی نقطۂ نگاہ سے پہلی دفعہ تاریخ میں شہید نے اسلامی اقتصاد کے اصول بیان کیے، اور دوسرے اقتصادی نظاموں کے اوپر تنقید کی کہ یہ نظام درست نہیں ہے. علمی نقطۂ نگاہ سے نہ دینی نقطۂ نگاہ سے. یہ نہیں کہا کہ دینی نقطۂ نگاہ سے یہ حرام ہے نہ, یعنی یہ نہیں کہا کہ ربا حرام ہے. وہ حرام تو ہے, ربا نقصان دہ ہے, ربا ایک ناروا ظلم ہے انسانیت کے اوپر. یہ شہید نے ثابت کیا, یعنی جو اسلام مسلمان بھی نہیں ہے جو شخص, اس کو بھی ثابت کیا کہ ربا ظلم ہے. ہم تو مسلمان ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں نا ربا حرام ہے, کہتے ہیں ربا حرام ہے لیکن کھا لیتے ہیں اس کو. اتفاقاً شہید نے اس پہلو کو اس باس میں بہت نمایاں کیا, ربا کی حلیت کے ہلے. اس سے پہلے کیا کرتے تھے لوگ, علماء, فن تھا ان کے پاس, ایک طرف سے کلیئر فتویٰ دیتے تھے ربا حرام ہے, اور دوسری طرف سے 100 راستے خود بتا دیتے تھے ربا کھانے کا شرعی طریقے. ایک طرف سے بہت ٹھوس قاطعیت کے ساتھ جزم کے ساتھ کہتے ربا حرام ہے, جنگ با خدا ہے, لیکن دوسری طرف سے 100 راستے خود بتاتے تھے کہ یہ آپ کر سکتے ہیں, ان ان طریقوں سے آپ اس کو حلال کر سکتے ہیں. یہ ہیلے تھے. شہید نے آ کر اس مسئلے کو چھیڑا اور کہا کہ یہ کیوں ایسے ہوتا ہے کہ ربا کو حرام قرار دے کر پھر اس کے 100 راستے حلال ہونے کے کیوں نکالتے ہو آپ لوگ. وجہ بیان کی. شہید فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو اجتہادی نظام و ہماری جو فقہ احکام, یہ صرف فرد کے مفادات کو دیکھ رہی ہے, امت کے مفادات کو نہیں دیکھتی, سوسائٹی کے مفادات کو نہیں دیکھتی, معاشرے کے مفادات کو نہیں دیکھتی. لہذا اگر سود حرام ہو اور اس کو کوئی قانونی یا شرعی طریقہ نکال کر اس کو جائز قرار دیا جائے تو فرد کا فائدہ ہو جاتا ہے, لیکن امت کی ہلاکت ہو جاتی ہے, تباہی ہو جاتی ہے. معاشرہ نقصان اٹھاتا ہے ربا سے, فرد کو ربا سے فائدہ ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ربا خاری سے ربا سود خار کو فائدہ ہوتا ہے, لیکن سود کھانے کے حلال طریقے شرعی یا قانونی نکالنا, اس سے مثلا ٹیکس ہے, اگر ٹیکس کے قانونی راستے نکال لیے جائیں, ٹیکس کے حلال کرنے کے یا ٹیکس نہ دینے کے, ٹیکس چھپانے کے, ٹیکس چرانے کے حلال طریقے نکال لیے جائیں, تو جس شخص نے ٹیکس بچا لیا اس کا فائدہ ہوا ہے, جس فیکٹری کے مالک کا ٹیکس بچ گیا اس کا فائدہ ہوا ہے, لیکن سوسائٹی کا نقصان ہوا ہے, امت کا نقصان ہوا ہے, معاشرے کا نقصان ہوا ہے, اس کو تباہی کی طرف لے گئے ہیں آپ. شہید نے یہ نقطہ اٹھایا کہ یہ ہیلے, کیونکہ شریعت کے اندر ایک بہت بڑا چیپٹر ہے ہیلوں کا, ان کا نام ہی ہیل ہے, ہیلے, شرعی ہیلے. شرعی ہیلوں سے مراد کیا ہے, یعنی حرام چیزوں کو حلال کرنے کے قانونی طریقے, خمس معاف کرانے کے قانونی طریقے, شرعی طریقے, کہ ان ان طریقوں سے اگر آپ چلیں تو آپ خمس بچا سکتے ہیں اپنا, بتائے گئے ہیں باقاعدہ. مثلا آپ نے اگر 1 جنوری خمس کی تاریخ رکھی ہوئی ہے تو آپ اسی رات کو 31 دسمبر کو آپ سارا پیسہ اپنی بیوی کے اس میں اکاؤنٹ میں ڈال دیں اور اس کو ڈونیٹ کر دیں, اس کو ہبا کر دیں اس کو, اور 1 جنوری کو آپ فقیر ہیں, داتا صاحب پہ جا کے کھائیں آپ کھانا, آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے. لہذا خمس کس, بلکہ آپ خود مستحق خمس ہیں 1 جنوری کو, لیکن 2 جنوری کو جب یہ ڈیٹ گزر جائے, 2 جنوری کو پھر بیوی کے اکاؤنٹ سے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لیں, کیا ہوا, سال بھی گزر گیا خمس بھی نہیں دیا. خوب کس کو ٹوپی پہنائی, کس کے ساتھ چالاکی کی ہے. شہید فرماتے ہیں کہ یہ تفکر میں غلطی کی وجہ سے ہے, تفکر میں بنیادی غلطی ہے. تفکر کیا ہے کہ ہم نے ہر قیمت پر فرد کے مفاد کو بچانا ہے, جبکہ دین آیا ہے سوسائٹی اور اجتماع کے لیے, اور فرد کو سوسائٹی کے ضمن میں, سوسائٹی کی پرورش میں دین پالنا چاہتا ہے. خوب یہ باریکیاں اس مسلک کے اندر شہید نے اپنی کتاب کے اندر اقتصاد و نامی بیان کی ہیں. اور اس کے علاوہ باقی غیر سودی بینکاری نظام, اسلامی نقطۂ نگاہ سے غیر سودی بینکاری نظام پہلی دفعہ شہید صدر نے دنیا کو متعارف کروایا کہ بینک بھی ہے, بینکاری نظام بھی ہے اور غیر سودی بھی ہے. یہ سب درسی کارنامے ہیں شہید کے عزیزان کے, وسیع ہیں, میرا سارا وقت اس میں چلا جائے گا, جبکہ چاہتا نہیں تھا کہ میں اس پہلو کو زیادہ بیان کروں, چونکہ یہ شناختہ شدہ پہلو ہے شہید صدر کے شخصیت کا, درسی پہلو, کہ درسی لحاظ سے شہید ایک اعلیٰ نبوغ و ایک بہت اعلیٰ مقام پر فائز تھے, جو مسلمات میں سے ہے، قابل انکار نہیں ہے، نہ کوئی انکار کر سکتا ہے اس کا. اگرچہ معاصرت کے حجاب میں چند چیزیں حجاب ہوتی ہیں، ایک معاصرت، ایک حسادت. شہید صدر ان دونوں کا شکار ہوئے ہیں، بلکہ یوں کہوں گا کہ تین چیزوں کا شکار ہوئے ہیں شخصیت شہید، ایک معاصرت، ایک حسادت اور ایک استبداد یا استبدادی سیاست. استبدادی سیاست صدام اور حزب باس جنہوں نے شہید کو کچلا، اور ایک حسادت، حسد، ایسے لوگ جو شہید سے، شہید کے زمانے میں تھے اور مدعی تھے ہر چیز کے کہ ہم بہت کچھ ہیں، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ایک شخصیت جوان تر مثلا وہ اس مقام تک پہنچ گئی ہے، اور انہوں نے اپنے حسد کو ہرگز نہیں چھپایا اور اسے برملا کیا اور بہت شدت کے ساتھ شہید کی شخصیت کو سرکوب کیا، حتیٰ اس حد تک کہ شہید کے بارے میں اسلام سے خارج ہونے کے فتوے بھی دیے کہ یہ اسلام سے ہی خارج ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نئی باتیں کرتے ہیں مثلا. اور ایک معاصرت ہے، معاصرت یعنی ہم عصر ہونا، لہذا شہید کے افکار کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے. کیوں نہیں کرتے تھے؟ خوب کہتے تھے یہ تو اپنا آدمی ہے، مثلا ہمارا نجف کے حوزے کا پڑھا لکھا آدمی ہے. خوب کس کے افکار کی طرف توجہ ہونی چاہیے؟ کم از کم اس کو مرے ہوئے 500 سال ہوں تاکہ ہم اس کے افکار کی طرف توجہ کریں. یہ ایک غلط روش رائج ہے ہمارے ہاں کہ جب تک شخصیت مر کے 500 سال کی نہیں ہو جاتی مرحوم، اس وقت تک اس کے افکار کی طرف توجہ نہیں کی جاتی. یہ ہمارا سٹینڈرڈ ہے کہ مرحوم کی 500 سال عمر ہونی چاہیے، مرنے کے بعد اس کے باتوں کی طرف آئیں گے. لیکن آپ دوسری دنیا میں، مغربی دنیا میں جا کر دیکھیں، وہ اکثر مرحومین کو بھول جاتے ہیں، موجودین کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. جو ان کے زمانے کے اسکالر ہیں ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جن کے افکار کا راج ہے آج ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. ان کے افکار کو پھیلانے کے لیے، ان کے افکار کی ترویج کے لیے سیمینار ہوتے ہیں، کانفرنسز ہوتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے. آغا قراتی کے بقول کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ آغا جوادی عاملی مغرب میں ہوتے تو ہفتے کے 7 دنوں میں 9 سیمینار صرف جوادی عاملی کے افکار پر ہوتے، اگر یہ شخصیت مغرب میں ہوتی. لیکن چونکہ مشرق میں ہے اور وہ بھی تشیعوں کے دامن میں ہے، لہذا 900 سال میں 1 سیمینار بھی ان کے افکار پر ہونا متوقع نہیں ہے. اب یہ معاصرت کا حجاب اس حد تک اڑے آتا ہے. عزیزان، ہمیشہ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ امام خمینی درس میں بہت اعلیٰ تھے، واقعاً بہت اعلیٰ تھے درس میں، بے نظیر تھے امام خمینی درس میں. شہید متحری درس میں بہت بے نظیر انسان تھے، شہید صدر درس میں بہت بے نظیر انسان تھے. ان سے بہتر درس نہ کسی نے پڑھا نہ کسی نے دیا. درس دینے میں بھی لاجواب اور درس پڑھنے میں بھی لاجواب، ہر حوالے سے، کمیت کے لحاظ سے اور کیفیت کے لحاظ سے، کوالٹی اور کوانٹیٹی ہر دو. یعنی سب سے اعلیٰ درجے کا درس پڑھا اور سب سے بہترین طریقے سے درس پڑھا، اور سب سے اعلیٰ سطح تک درس دیا، اور سب سے اعلیٰ انداز سے درس دیا انہوں نے. یہ ہنر تھا ان شخصیات کے اندر. لیکن امام خمینی کو خمینی درس نے نہیں بنایا، شہید متحری درس سے متحری نہیں بنے، شہید صدر درس سے صدر نہیں بنے. درس کے ساتھ ان بزرگوار ہستیوں کے اندر دو اور صلاحیتیں ہیں درسی صلاحیتوں کے علاوہ. ان کے درسی شاگرد بھی ہیں، امام کے بھی ہیں، شہید متحری کے بھی ہیں، اور شہید صدر کے بھی ہیں، اور دیگر بزرگوں کے بھی درسی شاگرد ہیں. کہ درسی شاگرد ایسے ہی ہیں جیسے اہل سنت کے آئمہ امام صادق کے شاگرد ہیں، وہ درسی شاگرد ہیں، فکری شاگرد نہیں ہیں، اور وہ ہر وہ چیز جو امام کی ذات میں تھی وہ انہوں نے دریافت نہیں کی. دوسری چیز جو ان ہستیوں کے اندر، خصوصاً ان تین بزرگواروں کے اندر موجود تھی، وہ درک ہے. درک، درس کے ساتھ ساتھ درک، کاف کے ساتھ درک، یعنی وہ چیزیں، وہ حقائق سمجھنا جو دوسرے، بعض اوقات انسان درس سمجھتا ہے، کتاب میں جو لکھا ہوا سمجھ رہا ہے لیکن حالات کو نہیں سمجھ رہا، زمانے کو نہیں سمجھ رہا، تقاضوں کو نہیں سمجھ رہا، راہ کو نہیں سمجھ رہا، مقصد کو نہیں سمجھ رہا، چیلنجز کو نہیں سمجھ رہا، مشکلات کو نہیں سمجھ رہا، شبہات کو نہیں سمجھ رہا، آنے والے زمانے کو نہیں سمجھ رہا، درک نہیں رکھتا، صرف درس میں غرق ہے. اور یہ جو غرق در درس ہے، اعلی سطح، اعلی ترین سطح تک درس حاصل کر لیتا ہے، لیکن چونکہ درک نہیں رکھتا اپنے زمانے سے، درک نہیں رکھتا مسائل سے و امورات سے، اس وجہ سے یہ درس اس کا اس کے کسی کام نہیں آتا. درس اس وقت انسان کے کام آتا ہے جب درک بھی بہت اعلیٰ ہو انسان کے پاس، انسان کو پتا ہو کہ اس درس کو کہاں لے جا کر جانا ہے مجھے. آپ ایک ڈاکٹر کی مثال لیں، ڈاکٹر جس نے بہت اچھا درس پڑھا ہے اور بڑا اعلیٰ کامیاب ڈاکٹر بن گیا ہے، اگر انسانیت کا درک نہ ہو اس کے اندر، مشکلات کا درک نہ ہو، تو یہ تمام تر علم اس کا کسی کام نہیں آتا. بس درک ہونا ضروری ہے. شہید صدر کے اندر درک اعلیٰ درجے پر موجود تھا، یعنی دقیق بصیرت و ادراک. جہاں درس پڑھا، کتابیں سمجھیں، اصطلاحات سمجھیں، علوم پڑھے اور اپنے اعلیٰ سطح تک پڑھے، وہاں پر یہ بھی دیکھا کہ اس وقت حقائق کیا ہے، اس وقت زمانہ کیا ہے، اس وقت مشکلات کیا ہے، اس وقت کرنا کیا ہے مجھے. یہ درک انسان کے اندر اس وقت اس کو سمجھ میں آتی ہے. یہ بات، یہ وہی فکر تھی امام کی، شہید صدر کی. امام خمینی کے اندر درک اعلیٰ درجے کا تھا. توجہ کریں، شاہ ایران کے اندر کھیلتا تھا، ہر ایک سے سب کچھ کر رہا تھا. شاہ نے بلدیاتی انتخابات کروائے اور ان بلدیاتی انتخابات میں اس نے قسم نامے میں قانون بدل دیا بلدیاتی انتخابات کا، امام خمینی کے زمانے میں. ابھی امام خمینی قم میں ایک مدرس تھے، معمولی سے ناشناختہ، اور ایران میں بلدیاتی انتخابات کا قانون بدلا گیا. اس میں مسلمان ہونے کی شرط ہٹا دی گئی کہ کینڈیڈیٹ کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، اور دوسرا جب قسم کھانے کا وقت آئے گا تو اس کے لیے قرآن پر قسم کھانا ضروری نہیں ہے، بلکہ آسمانی کتاب پر قسم کھا لی جائے تو کافی ہے. خوب سارے خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی حرج نہیں ہے، وہ ایک بلدیاتی انتخابات ہے، سیاست ہے، سیاست کا دین سے کیا تعلق ہے، علماء سے کیا تعلق ہے، مدرسوں سے کیا تعلق ہے، درس میں سارے مشغول تھے. اہل درس کے اندر درک نہیں تھا، لیکن امام کے اندر درک تھا. امام نے فوراً پہچان لیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا تھا. امام سمجھ گئے کہ اصل میں فرقہ بہائیت وہ اس حکومت کے پیچھے موجود ہے، اور وہ اپنے لیے میدان ہموار کر رہا ہے، اور سیاست میں، بیوروکریسی میں، حکومت میں، کابینہ میں، پارلیمنٹ میں بہائیت کو لانے کے لیے دروازہ کھولا جا رہا ہے. خب یہ کسی درسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ بہائیت کن مرموز طریقوں سے کسی قوم کے اندر نفوذ کر جاتی ہے، وہابیت کن طریقوں سے اس کے اندر نفوذ کر جاتی ہے، مرزائیت کن طریقوں سے اس کے اندر چلی جاتی ہے، دشمن کن طریقوں سے انسان کے اندر نفوذ کر جاتا ہے، یہ کسی درسی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہوتا. یہ کہاں سے سمجھتا ہے؟ ایک فقی اپنے درک سے اور بصیرت سے سمجھتا ہے. امام نے، اور فوراً امام نے کتاب لکھی، وہی کتاب جو آج بہت متنازع بنا دی گئی ہے، کشف اسرار. وہ امام کا مبارزے کا پہلا قدم تھا کہ بہائیت کے خلاف امام نے وہ کتاب لکھی، لیکن اسے آج دوسرے حوالے سے پیش کرتے ہیں بعض لوگ. وہ بہائیت کے خلاف تھی وہ کتاب، کشف اسرار کے نام سے. اور اس وقت امام نے کھل کے بلدیاتی انتخابات کی مخالفت کی، اور بہائیت کے نفوذ کے راستوں کو امام نے بند کیا. اور پھر اسی طرح بعد میں چند قدم پر شاہ نے دوبارہ انقلاب کا نعرہ لگایا. شاہ نے انقلاب کا نعرہ، شاہ انقلابی ہو گیا، بہت بڑا انقلابی ہو گیا، ایرانی شہنشاہ. ہو اگر ہم ہوتے یا ہمارے ہاں کوئی شاہ انقلابی ہو جائے تو ہم تو اس کا پرچم چلا کے اسی کو زندہ باد کرنا شروع کر دیں گے، چونکہ ہمارے لیے کافی ہے کہ انقلاب کا نعرہ کس کی زبان پر جاری ہوتا ہے. ابھی کوئی لندن سے کہتا ہے میں انقلاب لانے والا ہوں، کوئی ادھر قذافی اسٹیڈیم سے کہتا ہے میں انقلاب لانے والا ہوں، کوئی کہاں سے، کوئی کسی نالے سے بیٹھ کر کہتا ہے میں انقلاب لے کر آ رہا ہوں، اور ہم سب کے انقلاب کے منتظر بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی سونامی آنے والا ہے. درک چاہیے عزیز من، ایک ملت کو شعور چاہیے، اس کی لیڈرشپ کو شعور چاہیے. لیڈر قائد صرف استقبال کروانے کے والے کا نام نہیں ہے، لیڈر یعنی قوم کا مغز، قوم کا درک، قوم کا سینس لیڈر کہلاتا ہے. یعنی جو چیزیں قوم کو سمجھ نہیں آتی وہ اس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ کہاں کون آ رہا ہے اور کس لیے آ رہا ہے۔ اب شاہ انقلابی ہو گیا، سب خوش ہو گئے کہ شاہ نے انقلاب شروع کر دیا۔ امام نے اس وقت آ کر اس انقلابی شاہ کو بتایا کہ یہ سب دھوکہ ہے، یہ در حقیقت کیا ہے؟ امریکی اصلاحات، امریکی ریفارمزم شاہ انقلاب کے نام سے لے کر آ کر ملک کے اندر نافذ کرنا چاہتا تھا۔ خوب یہ کس کیا تھا؟ در کے امام خمینی تھا، یہ درس میں نہیں لکھا ہوا تھا، چونکہ درس سب نے پڑھا تھا، امام نے بھی وہی درس پڑھا تھا، درسی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوتا کہ امریکہ کن بہانوں سے رسوخ کرے گا تیری ملت کے اندر، تیری قوم کے اندر۔ یہ درک چاہیے اس فقیہ کو، لیڈر کو درک چاہیے، امام کے اندر یہ درک موجود تھا۔ اور پھر اس کے بعد بتدریج شاہ نے ایک سے ایک قدم اٹھایا، پھر امریکہ کے ساتھ معاہدہ کیا، کیپٹولیشن قانون جو آج پاکستان میں منظور کیے بغیر نافذ ہو چکا ہے اور عراق میں منظور کیا گیا ہے، اس قانون کے تحت کسی غیر ملکی کو دوسرے ملک کے اندر مکمل تحفظ حاصل ہوتا ہے، یعنی اس کی عدالت میں اس کے مجرم کو نہیں پکڑا جاتا، کوئی کیس اس پر نہیں چلتا، ہر چیز اس کے لیے فری ہوتی ہے، کوئی سیکیورٹی زون، ریڈ زون اس کے لیے نہیں ہوتا۔ اس وقت عراق کے ساتھ باقاعدہ طور پر امریکہ نے یہ معاہدہ کیا ہے، یعنی یوں توجہ فرمائیں، حاصل خلاصہ اس کا یہ ہے اس قانون کا کہ امریکیوں کو امریکہ میں اتنی کھلی آزادی نہیں ہے امریکیوں کو جتنی عراق میں ان کو آزادی ہے، چونکہ ایک امریکی جب ایئرپورٹ میں جاتا ہے، امریکہ کے ایئرپورٹ میں باقاعدہ کسٹم سے گزرتے اس کی چیکنگ ہوتی ہے، لیکن یہی جب عراقی کسٹم سے گزرے گا اس کی چیکنگ نہیں ہوگی، اس کی امیگریشن نہیں ہوگی، کیونکہ قانون ہے یہ۔ یہی حال اس وقت پاکستان میں ہے، پاکستان میں البتہ چونکہ پاکستانیوں کے ساتھ انہیں معاہدہ کرنے میں ننگ و آر محسوس ہوتی ہے۔ بس ان فرض کر لیں کہ کوئی آپ کا نوکر ہو، آپ سیٹ ہیں بہت بڑے لینڈ لارڈ، اور نوکر اٹھ کے کہے میرے ساتھ ایگریمنٹ کرو، وہ آپ اسی وقت اس کو مارنا شروع کرتے ہیں، تو یہ منہ اور مسور کی دال، تیرے ساتھ میں ایگریمنٹ کروں؟ تو دیکھتا نہیں شکل اپنی آئینے میں جا کر دیکھ، تو اس قابل ہے کہ میں تیرے ساتھ ایگریمنٹ کروں؟ آپ توجہ کریں، انڈیا کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں، پاکستان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں کرتے، کوئی ایگریمنٹ نہیں کرتے۔ کیا کرو؟ اپنی پارلیمنٹ میں ذلت کی قراردادیں پاس کرواؤ، ہمارے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے۔ نو دن پورا شور مچاتے رہے کہ جی امریکہ کے ساتھ تعلقات پہ غور ہوگا، نئی پالیسی مرتب ہوگی، سب کچھ ہوگا، 3 گھنٹے کے اندر اندر سب طے ہو گیا، حزب مخالف بھی حزب اقتدار کے ساتھ مل گئی، اور سب نے آ کر جتنے شور مچا رہے تھے سب آسانی سے، ٹھیک ہے جی امریکہ، پاکستان اس کا اپنا ملک ہے، امریکہ عزت مآب ہے، اس کو کون روک سکتا ہے؟ پاکستانی اصل مجرم ہے پاکستان کے اندر، امریکہ آزاد ہے۔ یہ قانون، یہ قرارداد و یہ ایگریمنٹ کیے بغیر پاکستان کے اندر ہے۔ خب یہ ایران کے ساتھ ہوا، امریکہ نے یہ معاہدہ ایران کے ساتھ کیا شاہ کے ساتھ، اور اس کے مطابق امریکی کھلے بندوں گھومتے تھے۔ امام نے درک کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ غلامی کا مسودہ ہے جس پہ سائن ہوئے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملت اس ملت کی غلام ہے، یہ نوکر ہیں اس کے۔ یہ درک تھا امام خمینی کا، یہی درک شہید صدر کے اندر موجود تھا عزیز امان، اس درس نے جو صلاحیت پیدا کی شہید کے اندر، درک بڑھا دیا، اور وہ حقائق اور وہ امور جو عام آدمی کو سمجھ میں نہیں آتے وہ سمجھنا شہید نے شروع کیے، اور ان کے مطابق اقدامات شروع کیے، اور ان کی طرف راہیں کھولنا شروع کیے، ایسے پروجیکٹ شروع کیے شہید نے، ایسے سلسلے آغاز کر دیے اسی وقت سے، بعض خاموشی کے ساتھ اور بعض کھلے، کہ یہ شہید کا اعلیٰ درک تھا۔ میں چاہتا تھا ان میں سے چند آپ کی خدمت عرض کروں، لیکن اگلا مطلب رہ جائے گا جو زیادہ مہم تر ہے، درس، درک اور درد۔ امام کو درس نے خمینی نہیں بنایا، درد نے خمینی بنایا ہے، درد نے خمینی بنایا ہے۔ آپ دیکھیں پورا حوزہ علمیہ نجف جس میں بہت عظیم و شان شخصیات تھیں اور ہیں، خدا حفظ کرے جو موجود ہیں، اور خدا رحمت کرے جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں، لیکن عزیزان شہید صدر اسی نجف کے اندر رہ کر جو راستہ انتخاب کیا، وہ کس نے شہید کو مجبور کیا، کس نے اکسایا، کس نے اٹھایا کہ اس درد سر والی راہ کو اپنائے، چین و آسودگی و عافیت کے راستے کو چھوڑ دیں؟ درحقیقت شہید صدر نے شہادت کو انتخاب کیا ہے، چنا ہے اپنے لیے شہادت کو۔ وقت نہیں تھا، میں الایا بھی نہیں ہوں ساتھ، ایک خط صدام نے تین دفعہ ایلچی بھیجا شہید صدر کے پاس جیل میں، چند دفعہ شہید کو اس نے اسیر کیا، آخری دفعہ جو اسیر کیا تو جیل میں تین دفعہ صدام نے ایلچی بھیجا اپنا، اور ایک خط لکھا گرفتاری سے پہلے، خط لکھا صدام نے شہید صدر کو، اس خط کے اندر انہیں روکا کہ آپ باز آ جائیں، آپ سیاست میں مداخلت نہ کریں، آپ اسلاف کے طریقے پہ چلیں، یہ اتنے زیادہ علماء و مراجع نجف میں بیٹھے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہے، آپ کیوں بیچ میں ایک نیا راستہ کھولتے ہو، نئی تشویش پیدا کرتے ہو، یہ کیا کرنا چاہ رہے ہو آپ؟ توہین آمیز ایک خط لکھا، اس خط کے جواب میں شہید صدر نے صدام کو خط لکھا، یعنی پہلے شہید نے، ہوا یوں تھا کہ پہلے شہید نے صدام کو خط لکھا اور اس میں واعظ و نصیحت کی اس کو کہ تو ظلم سے باز آ جا، ستم سے باز آ جا، اور یہ راستہ تو نے جو اختیار کیا ہے یہ غلط راستہ ہے، اور اگر تو اس راہ سے باز نہیں آیا تو ہم اقدام کریں گے تیرے خلاف۔ صدام ڈکٹیٹر مستبد، اس کو بہت تکلیف ہوئی کہ یہ ایک مولانا یہ ایسا ہتاکانہ خط مجھے لکھتا ہے، یہ اس طرح سے مجھے پکارتا ہے، للکارتا ہے، اس نے بہت ہی تند خط لکھا توہین آمیز شہید صدر کو۔ شہید صدر نے اس کے جواب میں پھر خط لکھا، فرمایا کہ میں نے ہمدردی کی تھی تجھے بچانے کے لیے، میں نے کہا تھا تو اپنی راہ بدل لے، توبہ کر لے اور اس ظلم سے باز آ جا، لیکن تو باز نہیں آیا اور تو مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے، تجھے معلوم نہیں ہے تو مجھے قتل سے ڈراتا ہے۔ یہ وہی جملے ہیں جو سید الشہداء علیہ السلام نے بیان کیے تھے کربلا میں، اتخوفنی بالموت، تو مجھے موت سے ڈراتا ہے، موت تو ہماری محبوب چیز ہے، شہادت تو ہماری آرزو ہے، اور شہید نے فرمایا کہ میں شہادت سے نہیں ڈرتا، میں شکنجوں سے نہیں ڈرتا، میں اسارت سے نہیں ڈرتا، میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا، میں یہ ذلت قبول نہیں کرتا جو تو نے ٹھوس دی ہے عراق کے اوپر، عراقی مسلمانوں کے اوپر اور عراقی علماء کے اوپر، میں یہ ذلت ہرگز قبول نہیں کرتا۔ شہید نے یہ جرأت، در حقیقت شہید کی صفات عالیہ میں سے شہید صدر کی ایک یہ تھی کہ مطیع امام خمینی تھے، یعنی میں یوں عرض کروں گا کہ پہلا مرجع تقلید تھے جنہوں نے مرجع تقلید ہوتے ہوئے امام کی اطاعت کی ہے، اطاعت کی امام کی اور لوگوں کو حکم دیا، خود مرجع تقلید تھے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر شہید صدر کی عالمیت کا کوئی دعویٰ کرے تو مبالغہ نہیں ہوگا، اپنے زمانے کے جتنے مراجع کرام تھے اگر کہا جائے کہ شہید صدر ان سب سے برتر مرجع تھے، کوئی میری نظر میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ صلاحیت تھی شہید صدر کے اندر، لیکن کبھی انہوں نے خود نہیں کہا، دعویٰ نہیں کیا اس قسم کا، اساتید کا احترام کرتے تھے، بزرگوں کا نہایت احترام کرتے تھے شہید، لیکن مرجعیت کے باوجود شہید صدر نے امام کی اطاعت کا حکم دیا اور اطاعت کی بھی۔ صدام کو للکارنے کا طریقہ در حقیقت شہید نے امام خمینی سے سیکھا تھا، یعنی وہ خطوط امام کے جو شاہ کو لکھتے تھے جس لہجے میں، اور طاغوت کہہ کر اس کو لکھتے تھے شہید صدر کے سامنے تھے، شہید کو پتا تھا کہ جب ایک عالم اس طرح سے اپنے صدام سے زیادہ مستبد حاکم کو اس طرح سے پکار سکتا ہے، اپنے ملک کے یزید کو پکار سکتا ہے، تو میں کیوں اپنے ملک کے یزید کو نہیں پکار سکتا۔ اور شہید نے وہاں لکھ بھی دیا کہ مجھے معلوم بھی ہے کہ تو کیا کرے گا اور میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن شہید نے اس میں ایک بہت مزیدار بات لکھی، اور کیا بات لکھی، کہا کہ تو آج اپنے خون، میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کر لے گا، لیکن تجھے یاد رکھنا تو اتنی ذلت کی موت مرے گا، یہ پیشنگوئی تھی اس شہید کی، تو اتنی ذلت کی موت مرے گا دنیا کے لیے عبرت ہو جائے گا تو۔ یہ صدام کے اوج کا زمانہ تھا اور ایک عالم بزرگوار خط لکھ رہا ہے، اس کی جیل میں بیٹھا ہوا اس کو خط لکھ رہا ہے کہ تو ایسی ذلت کی موت مرے گا۔ آپ ساری دنیا نے دیکھا کہ کس ذلت کی موت مرا، وہ وسوق تھا شہید کو عزیز من۔ صدام نے اپنے ایلچی بھیجے، تین دفعہ ایلچی بھیجے جیل میں، اور صدام نے کیا کہا، کہا کہ معاہدہ کرتے ہیں، میں تنہا حاکم عراق رہوں اور تو تنہا مرجع عراق رہے، یعنی تو میری حاکمیت کو نہ چھیڑ اور میں کوشش کروں گا تو تنہا تو مرجع تقلید ہو پورے عراق کے اندر، باقی سارے مراجع کو میں ختم کر دوں گا۔ یہ پیشکش تھی صدام کی شہید کو کہ تو تنہا مسلم مرجع تقلید تو ہوگا، صرف میری حاکمیت کو چیلنج نہ کر، میرے لیے درد سر کھڑا نہ کر۔ عزیز من مرجعیت حکومت ہی ہوتی ہے ایک قسم کی، بغیر تخت کے حکومت ہوتی ہے یہ ایک قسم کی، اور بعض پہلوؤں سے اس سیاسی حاکمیت سے زیادہ قوی تر حاکمیت ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں پر حاکمیت ہوتی ہے مرجعیت. اور یہ پیشکش صدام نے کی شہید کو، اور اس کے جواب میں پھر شہید نے یہ خط لکھا اس کو، جس کے بعد شہید کو معلوم تھا کہ اب مجھے شہید کر دیا جائے گا، اور ایسا ہی ہوا. کون سی چیز شہید کو درس سے اٹھائی، محفل درس و بزم درس و مجلس درس سے نکال کر اس کو میدان مبارزہ میں لے آئی شہید کو؟ وہ درد تھا، درد، درد دین، درد ملت، درد ناس، درد وطن، درد سرزمین. وہ نکبت، وہ ذلت جو شہید اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اس نے درد مند کیا ہوا تھا شہید کے دل کو، رنجور کیا ہوا تھا دل شہید کو. یہ خاصہ ہے شہید صدر کا. درسی عظمت شہید کی اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن جن چیزوں میں درس میں شہید شریک ہیں دوسروں کے ساتھ، شہید جیسے دوسرے بھی پڑے ہوئے ہیں، شہید سے زیادہ بھی پڑے ہوئے ہیں، شہید کے اساتید بھی ہیں، درس میں شہید و غیر شہید صدر ایک جیسے ہیں، لیکن درک میں شہید صدر متمایز ہیں، ممتاز ہیں، اور درد میں بالکل ہی ممتاز ہیں، بالکل ہی ممتاز ہیں. لہذا وہ درد تھا جو شہید صدر کو لے کر اس میدان میں آیا. شہید صدر نے، عزیزان، جو شخصیت کے اندر شہید صدر کے نمایاں خوبیاں تھیں، میں ایک فہرست عرض کرتا ہوں. عرض کیا کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی ان کو باقاعدہ علمی پہلو شہید صدر کے اور افکار شہید صدر اور ان کے افکار کی بنیادیں، ان کو وضاحت کی ضرورت ہے کہ اگر توفیق ہوئی انشاءاللہ اس موضوع کو بیان کریں گے آپ کی خدمت میں. جامعیت تھی شہید کے اندر، جامع ترین شخصیت تھے علمی لحاظ سے. عموماً ایسے نہیں ہوتا، علمی شخصیات جامعیت نہیں ہوتی ان کے اندر، کسی ایک موضوع میں تخصص ان کو ہوتا ہے. مثلا فقہ میں بہت مہارت ہے ان کو، اگر فقہ میں مہارت ہے فلسفے سے بے خبر ہیں، یا فلسفے میں بہت مہارت ہے فقہ سے اتنی آشنائی نہیں ہے، فقہ میں اتنا تخصص عالی نہیں ہے، یا اسی طرح دیگر رائج علوم کے اندر تخصص نہیں ہے. شہید صدر ان شخصیات میں تھے، بائیں کہ یہ دروس میسر نہیں تھے حوزے کے اندر، کوئی پڑھاتا نہیں تھا، فلسفہ ممنوع علم تھا نجف میں. اس موقع پر شہید نے فلسفہ پڑھا، یہ ممنوع علم، ایک استاد تھے ان کے پاس پڑھا. وہاں نجف میں یہ طریقہ تھا کہ جو فلسفے کے درس میں پکڑا جاتا تھا اس کا شریعہ بند کر دیتے تھے، وہ جرم تھا، یعنی یہ جرم سمجھا جاتا تھا. باقاعدہ مخبر جاسوس بیٹھے ہوتے تھے جو جا کر رپورٹ دیتے تھے کہ آج فلاں فلسفے کے درس میں پکڑا گیا ہے، پکڑا گیا، یہی لفظ استعمال کرتے تھے، پکڑا گیا، جیسے کوئی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہو. خوب، شہید صدر نے پڑھا فلسفہ اسی ماحول کے اندر، اور اعلیٰ ترین سطح تک پڑھا فلسفہ. اسی طرح دوسرے علوم، شہید صدر مصر سے مخصوصاً خود مطبوعات منگواتے تھے، مصری تحریک بیداری کے ساتھ مرتبط تھے، نجف کی تنہا شخصیت جو مصری تحریک کے ساتھ مربوط تھے. بہت سارے ان کے میگزین، بہت سارے ان کے کتابیں اور جنرلز وغیرہ منگوا کر شہید پڑھتے تھے، اور بسا اوقات ان میں تبصرے بھی لکھتے تھے. سیاسی بصیرت اعلیٰ ترین درجے تک تھی. انقلاب اسلامی کے بعد شہید نے ایک کتاب لکھی ہے، الاسلام یقود، اس طرح سے نام ہے اس کا، الاسلام یقود الحیات، اسلام رہنما زندگی بشر ہے، اسلام منشور زندگی بشر ہے. یہ کتاب شہید صدر کو راغب حرب نے، جب ایران میں انقلاب آ گیا تو قانون، کنسٹیٹیوشن بنا رہے تھے، اسلامی قانون ایران کے اندر بن رہا تھا. توجہ فرمائیں، شہید صدر نجف میں بیٹھے ہوئے تھے اور محاصرے میں شہید راغب حرب جو لبنان میں شہید ہوئے تھے، بہت عظیم شہداء میں سے شہید راغب حرب ان عزیزوں میں سے ایک ہیں، حزب اللہ کے جو پیشرو افراد تھے تین، ان میں سے ایک شہید راغب حرب ہیں. شہید راغب حرب، انہوں نے یہ مسودہ قانون کا پہنچایا شہید صدر تک، اور شہید صدر نے وہ مسودہ قانونی دیکھ کر اس کے اندر اپنے افکار اور نظریات لکھے، رہنمائی کی ایرانی قانون ساز اسمبلی جس میں خود مجتہدین بیٹھے ہوئے تھے سارے، اس اسمبلی کو یہ کتاب لکھ کے بھیجی، اور اس اسمبلی نے بڑی دقت کے ساتھ پڑھی یہ کتاب، اور کئی شکیں شہید صدر کے مشوروں یا تجاویز کی وجہ سے وہاں اس میں اضافہ کیے گئے، یہ بدلی گئی اس کے اندر اسلامی قوانین میں. وہ باپ توجہ کریں گے، اس سطح کا بابصیرت مرجع تقلید نجف میں بیٹھ کر، اور قانون آئین جب بن رہا ہے آئین اسلامی جمہوری اسلامی کا، اس میں باقاعدہ اپنا حصہ ڈالتا ہے، اپنا رول ادا کرتا ہے اس کے اندر. شہید صدر نے باقاعدہ ایک جماعت بنائی حزب الدعویٰ کے نام سے، جس کی آج حکومت ہے، نوری مالکی اسی جماعت کا فرد ہے، کہ البتہ بعد میں جو انقلاب اسلامی کامیاب ہوا شہید نے اس سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا، کہا کہ جماعت پارٹی نہیں، اب امامت. یعنی چونکہ پہلے امامت کا ماڈل نہیں تھا تو شہید کے اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا، لہذا حزبی ماڈل تھا پہلے سے، مصر میں اور دوسری جگہوں پر شہید نے بھی وہی حزبی ماڈل ہی عراق کے اندر، یہ بہت ہی منظم تنظیم تھی، یعنی عراق کی منظم ترین تنظیم یہی تھی، آج بھی یہی ہے. صدام کے زمانے میں یہ تنظیم بنی اور خفیہ تھی، انڈر گراؤنڈ تھی، کسی کو خبر نہیں تھی. اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ اگر ایک شخص رکن ہوتا تھا حزب الدعویٰ کا، حزب کا، تو دوسرے کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ بھی حزب میں ہے. اس طرح سے ایک دوسرے سے، یعنی ایک بہترین تنظیمی ڈھانچے کے تحت شہید نے ان کو سارے اصول بنا کے دیے. لیکن جو ہی انقلاب کامیاب ہوا، شہید نے فوراً اسے، پہلے انہیں کہا کہ اس کو چھوڑ دو، لیکن وہ چونکہ اتنا ہوتا ہے ایسے، وہ اتنے راسخ ہو چکے تھے حزبی سسٹم میں کہ انہوں نے شہید کی بات بھی تسلیم نہیں کی. پھر شہید نے خود اسے لا تعلقی کا اظہار کر دیا اور امامت کا راستہ لوگوں کو بتایا، اور سب کو کہا کہ اب آپ نے امام خمینی کو فالو کرنا ہے، سب نے، عراقی ہو یا ایرانی ہو. اور خود بنوانے مرجع تقلید امام کو فالو کیا شہید نے. اور یہ جملہ جو معروف سنتے رہتے ہیں آپ کے، ذوبو فی الخمینی کما ذاب ہو فی الاسلام، اس طرح خمینی میں ضم ہو جاؤ جس طرح خمینی اسلام میں ضم ہو چکے ہیں. یہ بہت اعلیٰ درک ہے، یہ امام شناسی ہے. یعنی اگر کہوں آپ کی خدمت میں کہ امام خمینی کو پہچاننے والی ہستیوں میں سے چند ایک انگوش شمار جو ابھی تک پیدا ہوئے، ان میں سے ایک شہید صدر ہیں. بلکہ انقلاب کی کامیابی کے بعد، یہ ایک سنی سنائی بات ہے البتہ، کوئی اس کا مدرک اس طرح سے نہیں ہے میرے نظر میں، لیکن ہے یہ بات کہ باقاعدہ شہید صدر نے امام سے پوچھا کہ اب میرا وظیفہ بتائیں کیا ہے، میں عراق میں رہوں، عراق سے باہر آ جاؤں، کیا کروں میں؟ اور امام نے باقاعدہ رہنمائی کی شہید صدر کی کہ آپ کا وہاں رہنا ضروری ہے. اس لیے بعض عراقی یہ کہتے تھے کہ امام خمینی نے در حقیقت ان کو مروا دیا ہے، یہ بھاگ رہے تھے وہاں سے اور امام نے کہا کہ ادھر رہ جاؤ، باقی جو بھاگ گئے بچ گئے یہ شہید ہو گئے. یہ بعضوں نے امام کے بارے میں اچھالا تھا یہ مسئلہ. نہ عزیز من، شہادت، وہ خط پڑھیں جو صدام کو لکھا تھا شہید صدر نے، شہادت شہید صدر کا انتخابی راستہ تھا، چنا تھا اپنے لیے. جو شہادت کے لیے تیار نہیں ہوتا وہ ایسے خطوط نہیں لکھتا ایک ڈکٹیٹر کو، ایک صفاق جلاد انسان کو. شہید صدر کو معلوم تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور اس کا نتیجہ اور رد عمل کیا ہوگا. شہید کے اندر جامعیت تھی، تمام علوم، عصری علوم ان کے اوپر احاطہ و مکمل احاطہ تھا، وسیع مطالعہ تھا شہید کا. ایک شہید کی یہ صفت تھی کہ شہید بہت ہی پرکار انسان تھے، بہت پرکار، پرکار یعنی بہت کام کرنے والے. اپنی عمر سے زیادہ اس سے استفادہ کیا شہید نے، میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، اس وقت درسی فعالیت شہید کی دیکھیں. بعض کتابیں ہمیں توفیق ہوئی شہید کی تدریس کرنے کا، تو ان کے ابتدا میں مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ لکھنا کب شروع کی اور ختم کب ہوئی. ایک کتاب شہید نے لکھا کہ وہ صرف شاید ایک مہینہ اور تین یا چار دن لگے اس کو، ایک مہینے میں لکھی شہید نے. اور وہ کتاب جو ایک مہینے میں لکھی ہے انہوں نے،
وہ کتاب آج ایک لائق و ذہین مدرس بڑی تیزی کے ساتھ پڑھائے تو کم از کم 1.5 سال لگتا ہے اس کو، ایک مہینے میں لکھی 1.5 سال اس کو پڑھانے میں لگتا ہے، ایک ذہین طالب علم 1.5 سال میں پڑھتا ہے اس کو۔ آپ دیکھیں کس قدر شہید نے استفاع، بسا اوقات ہم نے بیٹھ کر شہید کی وہ کاؤنٹ کیا کہ یہ کس سپیڈ سے لکھی ہوگی یہ کتابیں، یقین جانے کے اسی نتیجے پر پہنچے کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جو پر سیکنڈ 1 گھنٹے کا کام کر رہا ہے، یہ اس طرح اس وقت یہ کام ہو سکتے ہیں ورنہ نہیں ہو سکتے یہ کام، کہ پر سیکنڈ گھنٹوں کے کام کر رہا ہے ہر شعبے کے اندر، ہر میدان کے اندر، اور ساتھ پھر تحریک بھی چلا رہا ہے، ساتھ سیاسی بھی مبارزہ بھی کر رہا ہے سیاسی طور پر، ساتھ حوزے کی روش کو بھی بدل رہا ہے، جو سب سے بڑا محاذ تھا شہید کا۔ صدام بڑا محاذ نہیں تھا، حوزے کا رائج نظام بدلنا بڑا محاذ تھا، سخت محاذ تھا شہید کے لیے، اور اس وجہ سے بھی شہید کو بہت مشکلات کا سامنا تھا، کہ وہ ایک الگ موضوع ہے، ابھی اس کو یہاں نہیں چھیڑتے۔ بصیرت شہید کی شخصیت کا ایک حصہ تھا، اعلیٰ ترین بصیرت کے مالک تھے، وہ شجاعت و دلیری، شجاعت ہر مرحلے میں شہید نے پیش کیا۔ میں نے بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے عزیزان کہ شجاعت فقط کسی شخص سے روبرو ہو کر اور اسے تھپڑ مار دینا، مکہ مار دینا، یہ شجاعت نہیں ہے، یہ شجاعت کا سب سے نچلا درجہ ہے، فزیکلی جنگ، تصادم، یہ شجاعت کا سب سے نچلا درجہ ہے، شجاعت کے عالی ترین درجے اور ہیں۔ شجاعت کے عالی درجے کون سے ہیں؟ فکری شجاعت، سوچ میں شجاع ہو انسان، دلیرانہ سوچتا ہو، کہ میں ہمیشہ عرض کیا ہے کہ ہماری مشکل، ہماری قوم کو جو مشکل ہے وہ بزدلی کی مشکل ہے، ایک یہ کہ ہم بزدل واقع ہوئے ہیں، والدین بھی اور بچے بھی بزدلانہ سوچتے ہیں، سوچ بزدلوں والی ہے ہماری، فکر بزدلوں والی ہے ہماری، انداز بزدلوں والے ہیں ہمارے، فیصلے بزدلوں والے ہیں ہمارے، ارادے بزدلوں والے ہیں ہمارے، انتخاب چوائس ہمارے بزدلوں والے ہیں۔ آپ تعلیمی میدان کو ہی لے لیں، تعلیمی میدان میں جتنی بزدلی پہ پاکستانیوں کے اندر ہے، اتنی دنیا کے اندر کسی کے اندر موجود نہیں، جتنے بزدلانہ سبجیکٹ پاکستانی انتخاب کرتا ہے، اتنا دنیا میں کوئی بزدلانہ سبجیکٹ انتخاب نہیں کرتا۔ کیا سبجیکٹ انتخاب کرتے ہو، کیا دیکھتا ہے؟ روٹیاں، روٹیاں، صرف روٹیاں مد نظر ہوتی ہیں، سکوپ کیا ہے؟ سکوپ سے مراد، میں نے بعض جگہ کہا بھی، مجھے انگلش نہیں آتی، سکوپ کا معنی بھی نہیں آتا، لیکن اس کا استعمال جب بعضوں سے دیکھا تو سمجھ آ گیا کہ سکوپ سے مراد روٹیاں ہیں۔ کہتے ہیں یہ پڑھو، بچے کو یہ پڑھو کہ بڑا سکوپ ہے اس کے اندر، سکوپ سے مراد یعنی روٹیاں ہی روٹیاں۔ اور کیا کہتے ہیں کہ یہ پڑھ لیا اگر تو شاید جاب نہ ملے، شاید پروموشن نہ ہو، شاید یہ نہ ہو جائے، شاید میں ادھر نہ رہ جاؤں، شاید روٹی میری کم نہ ہو جائے۔ اس بزدلی کے ساتھ ہم سوچ کے ایک سبجیکٹ اپنے بچے کے لیے انتخاب کرتے ہیں، پھر اس کے لیے جب عملی میدان چنتے ہیں بزدلانہ۔ آپ توجہ کریں، یہ قدیم سے ہماری قوم کے اندر ایک پکی نوکری، چونکہ پکے نوکر ہیں نا ہم، ماں باپ ہمارے کیا کہتے تھے کہ کسی کے پیچھے جا جی اس کی منت کی جا کر جی بچے کو پکی نوکری دلوا دیں، پکا نوکر بنا دیں اس کو، جس میں کسی قسم کی ڈھیل اور دراڑ نہ ہو، نوکر ہی نوکر، آخر مرتے تک ریٹائرڈ ہو کر بھی پھر بھی نوکر، ایسی پکی نوکری اس کو دلائیں۔ یہ جملے کس ذہنیت کی عکاسی کرتے ہیں، یہ پکی نوکریاں؟ درحالی کے بڑے دلیر بچے ہیں ہمارے، شجاع بچے ہیں، ان کو اگر ہم موقع دیں دلیرانہ انتخاب کا، دلیرانہ سوچ کا، بزدل کبھی بھی تقدیر نہیں بدل سکتے، نہ اپنی، نہ قوم کی، نہ ملک کی۔ خدا نے شجاعوں کو یہ حق دیا ہے، ان کے نام لکھنا ہے اللہ نے یہ کارنامہ، بزدلوں کے نام نہیں لکھنا۔ حتی دینی تعلیم میں بھی ایسا ہی ہے، دینی تعلیم میں بھی آپ دیکھیں، دینی تعلیم میں بھی 2 قسم کے علوم ہیں، سکوپ ہے جن کا اور جن کا نہیں ہے۔ فلسفے کا کوئی سکوپ نہیں ہے، حوزوں میں معروف ہے کہ جو فلسفہ پڑھے گا بھوک مرے گا، یہ نعرہ ہے ان کا، اس لیے فلسفہ نہیں پڑھتے دینی مدرسوں میں جو جاتے ہیں، اور پاکستان میں ویسے کوئی فلسفہ نہیں پڑھتا. سید جمال الدین افغانی فرماتے ہیں کہ وہ قوم فقیر ہے علمی طور پر جس کی بنیادوں میں فلسفہ موجود نہ ہو، وہ ہمیشہ نوکر ہی بنے گی. آپ یورپ میں جا کر دیکھیں، یورپ میں جتنا لیبر ہے ایشیا سے گیا ہوا ہے، اور جتنے فیلسوف و سکالر ہیں وہ سارے ان کے اپنے ہیں. نیچرل سائنسز میں ہم پڑھتے ہیں، سوشل سائنسز وہ خود پڑھتے ہیں. سوشیالوجی کے امام ایک بھی آپ کو شرق میں مشرق میں نہیں ملے گا، سب نظریات مغرب سے آئیں گے. وہ کوئی سوچے ان سے پوچھے کہ تم خود کچھ اور پڑھتے ہو، ہمیں کچھ اور پڑھاتے ہو، کہتے ہیں سکوپ بہت ہے آپ کا، آپ یہی پڑھو، سکوپ بہت ہے. کیوں؟ کہ تم کماؤ گے ہم بھی کھائیں گے، تم بھی کھاؤ گے. وہ داتا صاحب والا نظام کہ خود بھی کھاؤ ہمارے لیے بھی لے آؤ. ہمیں انہوں نے اس کام پہ لگایا ہوا ہے کہ خود بھی کماؤ کھاؤ اور ہمیں بھی دو. اب اس میں سوسائٹی کدھر جائے گی؟ کچھ علوم ایسے ہیں جن کا بڑا سکوپ ہے حوزے کے اندر، مثلا فقہ، علم فقہ کا بہت سکوپ ہے. علم فقہ پڑھے روٹیاں ہی روٹیاں، چونکہ پیش نمازی فقہ پڑھیں گے تو ملے گی، فلسفہ پڑھ کے پیش نمازی نہیں ملتی. مجلس کی دعوت آپ کو کب ملے گی؟ جب آپ فقہ پڑھے ہوں گے. اگر آپ نے فقہ نہیں پڑھی وہ مجلس بھی، نکاح بھی کوئی فیلسوف سے نہیں پڑھواتا، جنازہ بھی نہیں پڑھواتا کوئی اسے. جہاں 200 روپے ملتے ہیں، 400، وہ بھی نہیں کوئی پڑھاتا. اب کیوں پڑھیں پھر ہم فلسفہ؟ کیوں پڑھیں ایسے علوم؟ یہاں سے انسان بزدل ہو جاتا ہے، انتخاب میں بزدل ہو جاتا ہے، اور یہ بزدلی بہت زیادہ ہے. آگے میں زیادہ اس کو نہیں کھولتا ابھی، لیکن شہید ہر میدان میں شجاع نکلے. اگر شہید کے خاندان والے جیسے سوچ رہے تھے بچہ بہت اوور انٹیلیجنٹ ہے، اس کو ہم ادھر بغداد کے کسی اچھے ماڈل سکول میں پڑھا کے پھر اس کو امریکہ بھیج دیں اور ناسا میں بھرتی ہو جائے. آج ہم فخر سے کہتے ہیں نا کہ ہمارے بھائی ناسا میں چپڑاسی ہیں. فخر سے کہتے ہیں بہت. شہید صدر اگر یقین جانے کے پڑھتے وہ علوم پڑھتے تو ناسا نہیں، ناسا سے بھی اوپر کسی کمپنی کے اہل ہوتے اور ہیڈ ہوتے، اس کے چیف ہوتے، لیکن نہیں گئے ادھر. دلیرانہ شہید کے بھائی نے اور ماموں نے دلیرانہ فیصلہ کیا کہ عراق کے نابغہ ترین بچے کو سب سے مشکل فیکلٹی کے لیے انتخاب کیا، آئنسٹائن کے علوم پڑھانے کے بجائے امام صادق کے علوم پڑھنے کے لیے بھیجا. یہ شان ہے چونکہ سب سے مشکل فیکلٹی یہی ہے، سب سے مشکل دنیا کی، جس کو ہم ریجیکٹ طبقہ بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے. اگر 800 سے نمبر اوپر ہیں تو وہ نیوٹن کے نظریات پڑھے، اگر 300 سے نیچے نمبر ہیں امام صادق کے نظریات پڑھے. یہ توہین ہے، یہ سوء ظن ہے آئمہ کے بارے میں، یہ بدگمانی ہے یہ اہل بیت کے بارے میں. ریجیکٹ لوگ بھیجنا توہین ہے آئمہ کی. یہ شہید صدر دلیرانہ فیصلہ اقتدام ہوا، پھر خود ہر مرحلے میں دلیری دکھائی. شہید صدر کو کتاب پڑھنے میں بہت دلیر ہوتے تھے، جو کتاب کوئی بھی نہیں پڑھتا تھا وہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے، جو کتاب کوئی نہیں پڑھا رہا ہوتا تھا وہ اٹھا کے پڑھانا شروع کر دیتے تھے. البتہ اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا تھا شہید کو، اور آخری یہی فتویٰ تھا کہ شہید صدر کے بارے میں فتویٰ صادر ہوا کہ یہ اسلام سے خارج ہیں. لیکن دلیری دکھائی، شجاعت دکھائی. ہماری قدیمی کتابیں ہیں ان کے، چونکہ ہمارے سلیبس میں یہ نقطہ شامل ہے دینی سلیبس میں کہ کتاب جتنی زیادہ قدیمی ہو اتنی زیادہ مقدس ہوتی ہے، اور جتنی جدید ہو اس کا تقدس اتنا کم ہوتا ہے. مثلا اگر اسی ہفتے چھپی ہے وہ تو بالکل ہی کسی قابل نہیں ہے. اس سال چھپی ہے، آپ پہلے اس کی دیکھو کہ یہ کس نے لکھی، کس سن میں لکھی. ہماری جو بعض شعبوں میں جو لیٹسٹ سب سے تازہ ترین کتاب پڑھائی جاتی ہے وہ 800 سال پہلے کی ہے، 900 سال پہلے کی ہے جدید ترین تالیف، چونکہ مقدس ہے بہت. جدید کتابیں ہوں گی اس میں کوئی تقدس نہیں ہے. اس لیے بعض درسی کتابیں ناموزوں تھیں، مناسب نہیں تھیں، لیکن کوئی جرت نہیں کرتا تھا ان مقدس سلیبس کے سامنے سلیبس کی کوئی نئی کتاب لکھے. شہید صدر نے اس پورا سلیبس نیا لکھ کر پیش کر دیا کہ یہ پڑھو. دلیری و شجاعت دکھائی شہید نے ہر میدان میں، صدام کے مقابلے میں شجاع، علمی میدان میں شجاع، فکری میدان میں شجاع، عملی میدان میں شجاع، مبارزے کے میدان میں شجاع، ہر میدان میں دلیر و شجاع. اور مسئولیت شناس انسان تھے شہید. کوئی درد جو شہید کے اندر موجود تھا اس نے شہید کو مسئولیت پذیر و مسئولیت شناس انسان بنایا. شہید کی گردن میں کسی نے مسئولیت نہیں ڈالی، خود بڑھ کر یہ بوجھ اپنے ذمہ لیا اور اس راہ میں اپنا خون بھی پیش کر دیا. اطاعت از امام، عرض کیا کہ شہید کے بہت بڑی خوبیوں میں سے ایک بہت نمایاں خوبی امام خمینی کی اطاعت تھی، محض اطاعت. امام کی بات پر کوئی بات نہیں کرتے تھے اور کہہ دیتے تھے. جب امام نجف میں گئے، یہ کئی دفعہ اشارہ کیا کہ امام کو جلا وطن کیا گیا تھا نجف میں. امام خمینی کو جلا وطن آپ کو پتا ہے کہ اس جگہ کیا جاتا ہے جہاں تکلیف دہ جگہ ہو. شاہ نے جب امام خمینی کو ترکی بھیجا، ترکی میں چند دن قبل میں پڑھ رہا تھا، آغا کراتی نے یہ ماجرا نقل کیا ہے، یہ پہلی دفعہ سنا تھا میں نے. انہوں نے ذکر کیا کہ ترکی میں ترکی انٹیلیجنس کا چیف ایک دن امام کو آیا اپنی گاڑی میں بٹھا کر، کہا کہ آئیں آپ کو ایک جگہ دکھاتے ہیں. استنبول کے باہر لے گئے اور لے جا کر ایک جگہ بتائی، ایسے سہارا سا تھا، اور کہا کہ یہ جگہ آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ امام نے کہا نہیں مجھے نہیں معلوم کیا ہے. اس نے کہا کہ یہاں پر 40 علماء کو ہم نے قتل کیا ہے، 40 ترکی کے سنی علماء اہل سنت، ترکی کی حکومت نے ان کو قتل کر کے یہاں پر انہیں گمنام دفن کر دیا ہے. دھمکی دے رہا تھا کہ اگر وہ کیا کہا کہ وہ بھی آپ کی طرح تھے، آرام سے ٹک کے نہیں بیٹھتے تھے. تو ان کا یہ نتیجہ ہوا کہ یہاں پر 40 علماء ہم نے دفن کر دیے. امام نے اس کے سامنے کہا کہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں یہ کہ جنہوں نے اپنا فریضہ ادا کر کے یہاں پر آ گئے، تو ہم کتنے سست لوگ ہیں کہ ابھی تک اس مقام تک فائز نہیں ہو سکے. کہ میں رشک کر رہا ہوں ان علماء پر جنہوں نے کچھ تو کیا کہ یہاں سو رہے ہیں آ کر، اور میں ابھی تک زندہ ہوں. اس کا مطلب ہے میں ابھی سست ہوں، میں ابھی اس مقام پر نہیں پہنچا ہوں. کھسیانا سا ہو گیا. کیا کس لیے لایا تھا؟ دھمکانے کے لیے، ڈرانے کے لیے، لیکن جواب سن کر خود مرعوب ہو گیا. اس نے خط لکھا شاہ کو کہ آپ جلدی اس جلا وطن کو لو ورنہ ترکی کے حالات خراب ہو جائیں گے. کہ یہ واپس لو اپنا، یہ جو بھیجا ہے ہم سے نہیں سنبھالا جاتا. یہ اب ان کو مصیبت بڑھ گئی کہ امام کو کدھر کدھر لے کر جائیں. ایران واپس بھی نہیں لا سکتے تھے، ترکی بھی قبول نہیں کر رہا. تو انہوں نے مشورہ کیا، شاہ نے کہا کہ سوچو کہ کیا کریں. اب سوچ رہے تھے کہ کدھر مثلا ان کو لے کر جائیں. ایک وزیر نے مشورہ دیا کہ ہم ان کو عراق میں نجف میں بھیجتے ہیں. لکھا ہوا ہے یہ باقاعدہ اس ہسٹری میں لکھا ہوا ہے کہ اس میٹنگ کے اندر شاہ نے ایک بہت موٹی سی غلیظ گالی دی اس کو، منسٹر کو، کہ میں کہہ رہا ہوں اس کو جلا وطن کرو، تو کہتے ہیں نجف بھیج دو اس کو. یہ تو ایسے ہی ہے کہ کسی مچھلی کو خشکی سے پکڑ کے دریا میں ڈال دو، تو مچھلی کو دریا میں ڈالو تو جلا وطن کیا اس کو ہم نے، یا اس کو تو اس کی اور مزید اس کی حیات میں ڈال دیا ہے. تو نجف تو ایک فقیہ مجتہد کے لیے سب سے بہترین جگہ ہے. اس نے کہا کہ جناب شاہ صاحب آپ تحمل سے میری بات سنیں، میں پوری بات کر لوں پھر آپ بتائیے. تو اس نے کہا بتاؤ. پوری بات یہ ہے کہ ہم نے نجف کو تیار کیا ہے. کیا تیار کیا ہے؟ کہا کہ نجف ایک، اس کی تشبیہ، اس کے جملے تھے یہ کہ ایک بہت بڑا سمندر ہے اور اس سمندر کے اندر ویل مچھلیاں ہیں، بہت بڑی بڑی شارک مچھلیاں ہیں، اور ان کو ہم نے تیار کیا ہوا ہے، وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. اور یہ صاحب جب یہاں سے جائیں گے، ہمارا سفارت خانہ بھی ہے، ہم سے مربوط ویل مچھلیاں بھی ہیں، ہم سے مربوط شارک مچھلیاں بھی ہیں، تو بالکل ان کا ایسا آڑے ہاتھوں لیں گے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا، چونکہ یہ روحانی ہے، عالم مجتہد ہے، مجتہد کو کبھی غیر مجتہد ساکت نہیں کر سکتا، ڈاؤن نہیں کر سکتا، یہ مجتہد کے ہاتھوں ہی پٹے گا، اور یہ کام ہم نے کر رکھا ہے پہلے سے۔ شاہ بہت خوش ہوا، اس کو زہرا انعام بھی دیا اس نے کہ یہ بہترین تجویز ہے۔ اس طرح نجف کو تیار کیا بعض لوگوں کو، اور امام کو نجف بھیجا انہوں نے، توجہ کریں ابھی، اور وہ شارک مچھلیاں تیار تھیں اور انہوں نے کام کیا اپنا۔ جو امام نجف میں داخل ہوئے انہوں نے پروپوگنڈا شروع کیا کہ روزہ خان آ گیا ہے، پھر کہا کمیونسٹ آ گیا ہے، پھر کہا سوشلسٹ آ گیا ہے، پھر کہا معاذ اللہ ملحد آ گیا ہے، کیا اور کیا امام کے نام پر، امام خمینی کے، یہ صاحبان امامہ یہ کام کر رہے تھے وہاں پر، باقاعدہ ایک تحریک چلائی ہوئی تھی امام کے خلاف انہوں نے، امام کی کردار کشی کے لیے۔ حتیٰ خود امام نے خطاب کیا، امام درس پڑھانے جا رہے تھے، درس کینسل کر کے وہاں پر ایک لیکچر دیا اور کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ حالات نجف کے طلبہ کے بہت خراب ہو گئے، آپس میں لڑائی ہونے والی ہے۔ پھر امام نے ان کو سمجھایا کہ یہ قدم نہ اٹھاؤ تم، اور وہ انشاءاللہ ان قریب پرنٹڈ آپ تک پہنچائے گی امام کی وہ تقریر جو اس موقع پر امام نے کی تھی، انشاءاللہ ان قریب آپ تک پہنچائے گی وہ۔ یعنی یہ حالات نجف کے بنا دیے گئے۔ ایسے میں جب امام کے لیے نجف کو اس طرح سے تیار کیا تھا، شہید صدر اپنے شاگردوں سمیت امام کے استقبال کے لیے آئے، آ کر امام خمینی کا استقبال کیا اور لوگوں کو بتایا کہ یہ شخصیت ہے، یہ ہستی ہے، اس کے پیچھے سب نے چلنا ہے ہم نے، اور پھر ہر ممکنہ مدد تقویت جو امام کی نجف کے عرصے میں کی، امام کے خدمت میں رہے اور تقویت کرتے رہے، امام کی ساتھی تھے امام کے، اور نہایتاً آخری دم تک امام کے مطیع رہے، فرمان بردار رہے اور مرجع تقلید ہوتے ہوئے، یہ بہت عالی نمونہ ہے ایک، اور لوگوں کو حکم دیا کہ ذوبوا فی الخمینی خمینی کما ذابہ فی الاسلام، اس طرح خمینی میں ذم ہو جاؤ جس طرح وہ اسلام میں ذم ہو چکے ہیں۔ شہید کے بہت سارے کارنامے ہیں جو عرض کیا کہ شہید نے انجام دیے ہیں، اگر توفیق ہوتی ہے یہ بات جاری رہتی ہے تو انشاءاللہ اس کے اندر باقاعدہ مدرک کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ، افکار شہید، نظریات شہید اور شہید کی شخصیت کے مختلف پہلو انشاءاللہ بیان ہوں گے آپ کی خدمت میں۔ لیکن جیسے عرض کیا تھا کہ شہادت شہید کا انتخابی راستہ تھا، یوں نہیں تھا کہ شہید صدر شہید ہونا نہیں چاہتے تھے لیکن انہیں مار دیا گیا۔ بہت سارے شہداء اس طرح کے ہوتے ہیں جو خود ہرگز مرنا نہیں چاہتے لیکن انہیں بے گناہ مار دیا جاتا ہے، دشمن، صفاق دشمن، جلاد دشمن مار دیتا ہے ان کو۔ کچھ شہید ایسے ہوتے ہیں جو شہادت کا راستہ انتخاب کرتے ہیں، راہ شہادت انتخاب کرتے ہیں۔ شہید نے راہ شہادت انتخاب کیا، چنا اپنے لیے۔ جب شہید کو پکڑ کے لے گئے حرم علوی میں، نجف میں، امام علیہ السلام کے روضہ اقدس میں، ایک خاتون آئی برکہ پوش اور آ کر اس نے خطبہ دیا، اس طرح سے خطبہ دیا جس طرح علی کی بیٹی نے خطبہ دیا تھا، اور لوگوں سے کہا، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نجف کوفہ ہی کا ایک محلہ ہے، شہر نجف، اب اصل نجف ہو گیا ہے، کوفہ اس کا محلہ بن گیا، لیکن پہلے کوفہ زیرن استان تھا یا جو ان کا اصطلاح ہوتی ہے، اور نجف اس کا ایک چھوٹا سا محلہ تھا، اس کے تھوڑے سے فاصلے پر ہے، یعنی پیدل راستہ ہے نجف اور کوفہ کا، پیدل راستہ چند کلومیٹر کا فاصلہ ہے، مجھے دقیق نہیں معلوم، آغا صاحب بیٹھے ہیں انہیں دقیق، 5 کلومیٹر ہے، پیدل راستہ ہے، ابھی بھی لوگ اب مل گیا ہے، آپس میں متصل ہو گئے۔ اسی جگہ بنت علی نے خطبہ دیا تھا، البتہ اس محلے میں، اور اب جہاں روضہ امیر المومنین تھا وہاں پر ایک اور برقع پوش خاتون آئی، اس نے آ کر خطبہ دیا۔ وہ خطبہ کیا تھا، فرق یہ تھا کہ ایک بھائی قتل کروا کے وہ اس کا سر ساتھ لے کر اور سر نوک ثنا پہ سامنے اٹھا کر اور لوگوں کو، کوفیوں کو بتا رہی تھی، یہ میرا بھائی ہے، یہ جو سر دیکھ رہے ہو یہ میرا بھائی ہے، اور ایک آ کر لوگوں کو یہ خطبہ دینے آئی تھی کہ تم چپ بیٹھے ہو اور میرا بھائی جلاد پکڑ کے لے گیا ہے۔
اس بی بی نے آ کر حرم میں خطبہ دیا، وہ خطبہ لوگوں نے سنا اور اس کے بعد لوگوں میں جوش آیا اور نجف کے اندر مظاہرہ شروع ہوا اور اس بی بی کو بھی پکڑ کر لے گئے، زندان میں بھائی کے پاس لے گئے، سیدہ آمنہ بنت الہدا، وہ خارگران قدر و فاضل ترین خاتون اور مبارز، دونوں بہن بھائی کو جا کر ایک جیل میں بند کر دیا اور پھر اس کے بعد شکنجے شروع ہوئے، اتنے شدید شکنجے تھے، اس قدر وحشتناک شکنجے تھے کہ نقل کرتے ہیں کہ محمد صادق صدر کے، جن کو بعد میں شہید کیا گیا، مقتدی صدر کے والد، ظاہراً ان کو اطلاع دی گئی شہید کی شہادت کے، شہید باقر صدر کی شہادت کے چند دن بعد، چار پانچ دن بعد انہیں بتایا گیا کہ آپ جنازہ آ کر لے جائیں۔ ان سے نقل کیا جاتا ہے کہ جب انہوں نے شہید صدر کا جنازہ دیکھا، باقر صدر کا، سکتے میں آ گئے، اس قدر شکنجے تھے وجود شہید پر، آگ سے جسم جلایا گیا تھا، ریش شہید صدر کو جلایا گیا تھا، اور وہی نشانات سیدہ بنت الہدا کے جسم اطہر پر بھی موجود تھے۔ کوئی ناقل راوی وہاں نہیں تھا جو نقل کرے کہ کس عالم میں دونوں مظلوموں نے جان دی ہوگی، لیکن وہ شکنجے بتاتے ہیں کہ بہت سسک سسک کے جان دی ہوگی، لیکن دلیرانہ جان دی ہے، شجاعانہ جان دی ہے، انتخاب کیا ہے راہ حسین ابن علی کو، اور یقیناً جہلوں میں جلادوں کے شکنجوں کے نیچے پانی پلا کے شہید نہیں کیا جاتا، زیادہ قوی توقع ہے، امکان یہی ہے پیاسا مارا ہوگا، اسی طرح سے جس طرح سید الشہداء کو پیاسا شہید کیا گیا تھا۔ لیکن کتنا دردناک ہوگا، نہ جانے پہلے بھائی شہید ہوا یا پہلے بہن شہید ہوئی، کون پہلے شہید ہوا، لیکن یہ تاریخ بتاتی ہے کہ بہن بھائی کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ کر بہت زیادہ مشکل میں پڑ جاتی ہے، لیکن اگر بہن کو پہلے شہید کیا جاؤ گے، بھائی کی غیرت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ سید الشہداء روز عاشور جنگ کے دوران شمر نے ایک چال چلی، جب امام پیاسا حسین جنگ کر رہا تھا اور وہ جنگ کی تاب نہیں لا رہے تھے، اس لعین نے ایک شعار دیا اور وہ شعار یہ تھا کہ خیموں پہ حملہ کرو، حسین کے خیموں کا رخ کرو۔ حسین نے جنگ روک دی، پیاسے حسین نے جنگ روک دی اور فرمایا، خبردار، خیموں میں میری ناموس بیٹھی ہے، خیموں میں علی کی بیٹی بیٹھی ہے، خیموں میں فاطمہ کی بیٹیاں بیٹھی ہیں، اور ابھی میں حسین زندہ ہوں، اور جب تک میں زندہ ہوں کسی کو خیمے کی طرف جانے کی جرت نہیں ہوگی، چونکہ بھائی کی غیرت کا مسئلہ ہوتا ہے، عزیزان، بھائی کی غیرت کا مسئلہ ہوتا ہے، نہ جانے اس زندان میں بھائی کی غیرت کا پہلے امتحان ہوا یا بہن کے صبر کا پہلے امتحان ہوا، بہن کے صبر کا پہلے امتحان ہوا۔ اتنی صبور نہیں ہوتی خواتین، لیکن جو علی کی پیروکار ہوتی ہیں بڑی صبور ہو جاتی ہیں، اور بنت علی اس وقت بہت صبور ہو گئی جب آ کر اپنی آنکھوں سے تلے زینبیہ پہ کھڑے ہو کر دیکھ رہی تھی، عجیب منظر تھا جو کوئی بہن برداشت نہیں کر سکتی، ایک طرف سے شمر لعین خنجر لہراتا ہوا آیا اور آ کر بیٹھی، آ کر کھڑی ہوئی تلے زینبیہ پر کھڑی ہوئی، اور دیکھا اس لعین نے زانو خم کیا اور پشت حسین پہ رکھ دیا، اور یہیں سے فریادیں کرنے لگی، یہیں سے پکارنے لگی، واہ حسینا، یہی سے پکارنے لگی، واہ محمدہ، واہ مصیبتہ، اور عمر سعد کو کہنے لگی، اے لعین، کیا تو دیکھتا نہیں کہ اس لعین نے عرش خدا پہ قدم رکھ دیا ہے، یہ پشت حسین ہے، یہ پشت حسین ہے۔ معلوم نہیں بھائی کی غیرت کا پہلے امتحان ہوا تھا یا بنت الہدا کے صبر کا پہلے امتحان ہوا تھا۔ چند دن یہ لاشیں اسی طرح سے رکھی گئیں، داغدار لاشیں، اور جب اپنے رشتہ دار کو دی گئیں تو وہ لاشیں دیکھ کر سکتے میں آ گیا، لاشیں دیکھ کر سکتے میں آ گیا۔ میں کہوں گا کہ اس لاش جلی ہوئی تھی لیکن سر لاش کے ساتھ تھا،
اگرچہ اس لاش کو جلایا گیا تھا لیکن لاش کی ہڈیاں سالم تھی. قربان اس لاش کے جس کی ہڈیوں کو چکنا چور کر دیا گیا تھا, قربان اس لاش کے جس کو چکنا چور کرنے کے لیے 10 گھوڑے مقرر کیے گئے, جسے مشرق سے مغرب کی طرف اور مغرب سے مشرق کی طرف دوڑایا گیا, اور قربان اس بہن کے جو سر حسین کو لے کر سارا رف سفر طے کرتی رہی, سارا سفر طے کرتی رہی, اور کسی مقام پر رک کر کہتی تھی, اے حسین میں کیا کیا بچا ہوں, میں تیری اولاد کو بچا ہوں, میں تیری راہ کو بچا ہوں, میں تیرے خون کو بچا ہوں, میں تیرے دین کو بچا ہوں. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللهم بحق اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله 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 يا الله. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, مومنین کے سے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما, جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر کے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما, جو مریض ہے انہیں شفاء کاملہ عطا فرما, جو ملتمس دعا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما, جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما, جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما. خدا بندہ تمام عالم اسلام کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما, ان ظالمین کو ظلم سے نیست و نابود فرما, امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما. خدا بندہ تمام مظلومین عالم کو نجات عطا فرما, خصوصاً ملت مظلوم فلسطین کو رہائی عطا فرما, مظلومین کشمیر کو نجات عطا فرما, اور مظلومین بحرین کو نجات عطا فرما, آل خلیفہ کو نیست و نابود فرما, ان کے حامیوں و سرپرستوں کو رسوا فرما. خداوندہ بحق محمد و آل محمد حزب اللہ کو کامیابی نصیب فرما, سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما, رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما, انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما, مملکت پاکستان کی حفاظت فرما, اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما, ملک کے اندر امن و امان برقرار فرما, ملک کے اندر دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما, ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد پیروان امیر المومنین و عزاداران سید و شہداء جہاں کہیں بھی ہیں, بالخصوص پاکستان میں کوئٹہ میں گلگت میں کراچی میں دیگر مقامات پر پارا چنار میں, پروردگارہ ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما اور دشمنان تشیع نیست و نابود فرما. خدا بندہ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما, ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما, تمام مرحومین کے لیے, مومنین و مومنات کے لیے, شہداء کے لیے, روح پرفتوح شہید صدر کے لیے, و شہداء پاکستان, شہداء کوئٹہ, شہداء گلگت و دیگر شہداء عزیز کے لیے, و بالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العظیم. درود پڑھیے محمد و آل محمد.